حضرت آپ کی اجازت ہو تو ہم ریکارڈ بھی کریں.
ہاں ضرور ضرور ضرور. اسی لیے میں یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل بفضل اللہ وبرحمتہ. سے پڑھا نہیں جا رہا ہے باریک ہے اس میں.
قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون.
اس کا عموماً یہی تفسیر کی جاتی ہے کہ یہ جو چیز ہے جو تمہیں دی گئی ہے یعنی قرآن, یہ بہت بہتر ہے باقی سب چیزیں جو کسی اور کو مل سکتی ہیں. اسی طرح کی ایک ہمارے فضائل اعمال میں حدیث آئی ہے سعید بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اگر کسی کو قرآن کا علم دیا گیا ہے پھر وہ کسی اور چیز کو اس سے زیادہ بہتر سمجھے تو اس نے اس چیز کی قدر نہیں کی جو اس کے پاس پہنچی ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ اس وقت عملی طور پہ, اجتماعی طور پہ امت اس بہت بڑے گناہ میں مبتلا ہے کہ ہم لوگ سمجھ رہے ہیں کہ جو غیر دینی علوم ہیں وہ زیادہ قیمتی ہیں. یعنی اس کو دیکھ لیں کہ کتنے بچے کیا پڑھ رہے ہیں تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ کس چیز کو قیمتی سمجھا جا رہا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اور جیسے کہ اقبال نے کہا ہے کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ, سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. تو اقبال تو بچ گیا مگر باقی ساری امت اس مسئلے میں مبتلا ہے کہ ان کی آنکھیں خیرہ ہو چکی ہیں جلوہ دانش فرنگ سے. تو اس میں بہت سارے دھوکے ہیں اور اس کو سمجھنا آج ایک یعنی وقت کی جو بہت شدید ضرورت ہے وہ ایک جدید علم الکلام کی ہے کہ کیسے ہم ان سے ان کے میدان پہ مقابلہ کریں. یہ نہیں ہے, ایمان والوں کی نظر تو ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ سب باطل ہے, مگر اس سے کام نہیں بنتا بلکہ اس سے الٹا کام ہو جاتا ہے. کہتے ہیں کچھ جانتا ہی نہیں ہے تو پھر اس کو کیسے اس کو. تو یعنی واقعی بات یہ ہے اگر کوئی آئے کہ دو اور دو پانچ ہوتے ہیں تو اور اس کی پھر وہ لمبی چوڑی دلیل بھی دے تو ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ اس میں جائیں, ہم کہیں کہ ایسے ہی بیکار ہے. مگر اگر ساری دنیا اس کو دلیل کو مانتی ہے تو اب ہم اس کے دلیل میں پڑھنا پڑے گا کہ انہوں نے کہاں سے یہ مسئلہ نکالا اور پھر اس کو کیسے ہم حل کریں, کیونکہ اب دنیا اس میں مبتلا ہے. اگر مبتلا نہیں ہوتی تو یہ مسئلہ نہیں پیش آتا. تو یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے ایسا کہ اس امت میں یہ ہوا ہے, بلکہ یہ مسئلہ پہلے بھی ایک بار پیش آ چکا ہے. اور یہ اس وقت ہوا جب یونانی علوم کا چرچا ہوا اور شہرت ہوئی اور امت میں عام طور پہ لوگ اس بات کو تسلیم کر لیا گیا کہ اور اس کو اس طرح سے کہا جاتا کہ عقل اور وحی برابر ہے, یعنی جو عقلی دلیل ہے وہ وحی کے برابر تسلیم کی جائے گی. مگر یہاں پہ عقل سے عقل نہیں مراد ہے بلکہ عقل سے یونانی فلسفہ مراد تھا, جو آج کل یعنی واضح نہیں ہوتا ہے بات کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے, کیونکہ یونانی فلسفے سے امت مرعوب ہو چکی تھی اور تھی بہت یعنی پیچیدہ بیچارے سیدھے سادھے عرب تھے, وہ آئے تھے اور ان کو یعنی سیدھی سادھی باتیں کرنے آتے صحرا سے آئے تھے. یہ یونانی فلسفہ بڑا گمبھیر, بڑا پیچیدہ, بڑا گنجھلک قسم کا, تو وہ ظاہر بات ہے کہ مرعوب ہو گئے. اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی بلکہ ہارون الرشید نے اس کو جبرن لاگو کر دیا. اس نے کہا کہ یہ اسٹیٹ ریلیجن ہے, یہ سب لوگوں کو اس میں ماننا ہوگا, جو نہیں مانے گا اس کو سزا ملے گی. تو وہ تو اللہ تعالی نے اپنے دین کی محافظت فرمائی جیسے کہ اللہ تعالی نے وعدہ کیا ہے, ورنہ ہمارا دین ختم ہو جاتا. عیسائیت جو ہے وہ اسی طرح سے ختم ہوئی کہ انہوں نے یونانی علوم کو اپنے دین میں شامل کر لیا. اور یونانی علوم میں بہت سی باتیں تھیں جو اس وقت یعنی بین لگتی تھیں, یہی بات وہ کہہ رہے تھے کہ جو عقل سے ایک دم مبینات میں سے ہے اس سے ہم کیسے انکار کر سکتے ہیں. تو مبینات میں سے یہ بھی تھا کہ یہ جو کرہ ارض ہے یہ کائنات کا مرکز ہے. تو بعد میں جب سائنس آیا مغرب میں, اس کی بھی ایک لمبی داستان ہے جس میں ہم لوگ کچھ جائیں گے کیونکہ اس کی ضرورت ہے. مگر اور اس نے کہا کہ نہیں سورج تو نہیں ہے, یعنی چاند تو یا زمین تو نہیں ہے مرکز, اور اس طرح سے ایک نہیں کئی جگہ پہ یونانی علوم جو ہے وہ غلط ثابت ہوئے, کہ تقریباً سارے کے سارے ان کے مسئلے غلط ہی ثابت ہوئے. تو پھر انہوں نے دین سے انکار کر دیا. اور ہمارے ساتھ بھی اگر یہ معتزلہ کا فرقہ غالب آ جاتا اور ان کے تو یونانی علوم اور ہمارے دینی علوم خلط ملط ہو جاتے, تو پھر آج ہم لوگ کہتے کہ یہ تو دین جو ہے وہ غلط ہے, اس میں تو ایسی ایسی چیزیں ہیں جو سائنس نے غلط ثابت کر دی ہیں. تو بات یہ ہے کہ اس وقت امت مغربی علوم کو اتنا ہی ٹھوس مان رہی ہے جتنا اس زمانے میں عربی یعنی یونانی علوم کو مانا جاتا. میں ایک نہیں کئی بیسیوں مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں جو ہمارے صالح دیندار اسلامک اکانومسٹ, یہ میرے اپنی اسلامی معاشیات فیلڈ ہے, جنہوں نے جب ایک مقام پہ قرآن اور جو معاشی مسئلہ ہے جو ٹکراؤ ہوا, تو پھر انہوں نے قرآن کی تاویل کر دی اور مغربی علم کی کو حق مانتے ہوئے اس کو تسلیم کر لیا, حالانکہ وہ باطل تھی بات, یہ بات ہے اصل میں. اور یہ باطل بات کو انہوں نے حق اس لیے مانا کہ وہ روب میں ہے اور ساری امت روب میں ہے, اس میں کسی کو یہ نہیں ہے کہ کوئی اس سے بچا ہوا ہے. اور جیسے اس وقت بھی تھا کہ سب لوگ مروب تھے, اکا دکا لوگ تھے جو بچ سکے اس سے, جیسے یہ اقبال جو ہے یہ کہہ رہا ہے اس نے کہ اس کو خیرہ نہ کر سکا, تو یہ ایک نادر واقعہ تھا, ہر آدمی اس تک مقام تک نہیں پہنچ سکا. تو بات یہ ہے کہ اس کو ہم ذرا شروع سے لیتے ہیں کیونکہ موضوع بہت اہم بھی ہے گہرا بھی ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے جب وحی کا شروع ہوئی تو وہ شروع ہوتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. اب یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں بیٹھے ہیں, اپنے رب کی تلاش میں ہیں, اللہ تعالیٰ ان سے تعارف کروا رہے ہیں اپنا کہ میں کون ہوں. تو اللہ تعالیٰ کی ہزاروں صفات ہیں بلکہ سمندر کی روشنائی کافی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ اپنوں کو کس طرح سے اپنا تعارف کروا رہے ہیں کہ علم الانسان ما لم يعلم, میں وہ ذات ہوں جو انسان کو جس نے سکھلایا وہ جو کو نہیں جانتا تھا. اللہ تعالیٰ نے ایک بہت گہرا علم دیا امت کو, اور اس علم کے اثرات دیکھیں کہ یہ جو عرب قوم تھی یہ دنیا کی سب سے جاہل ترین قوم تھی اس زمانے میں. اس زمانے میں چین تھا, مصر تھا, فارس تھا, یہ روم تھا, یہ سب ایڈوانسڈ سویلائزیشن سے ترقی یافتہ تھے, ان کے پاس ٹیکنالوجی تھی, سائنس تھا, فلسفہ تھا, سامان عائش و عشرت تھا, موسیقی, بے شمار لٹریچر, بہت ساری چیزیں تھیں. اور یہ عرب شہرا کے بدو تھے, کچھ بھی نہیں جانتے تھے, سب سے پیچھے تھے, مگر یہ علم ایسا تھا کہ اس نے ان لوگوں کو دنیا کا لیڈر بنا دیا, ساری دنیا کی سرداری 1000 سال تک ان کے ہاتھ میں رہی, مسلمانوں کے ہاتھ میں رہی. تو اب سوچنے کی بات بہت اہم یہ ہے کہ وہ کون سا علم تھا جو ان کو ملا, جس کے ذریعے سے ان کے یعنی کہاں سے کہاں پہنچ گئے, اور کیا ہمارے پاس یہ علم ہے؟ اس کے اثرات تو ظاہر نہیں ہو رہے ہیں, اگر ہے بھی تو یہ اگر ہم کہتے کہ بھائی ہمارے پاس, دیکھیں ہم اگر لوگ اسٹوڈنٹس کو کہیں کہ تم آؤ ہم سے علم سیکھو, ہم تمہیں ڈگری دیں گے, تم ڈاکٹر بن جاؤ گے اور تم جو لوگوں کے مرض کی تشخیص کر سکو گے, اچھے خاصے پیسے بنا لو گے, تو بہت سارے لوگ آ جائیں گے. اگر ہم کہیں کہ تم کو ہم ایسا ایک علم سکھلا رہے ہیں جس سے تم دنیا کی سرداری کرو گے اور سب لوگ تم سے پوچھیں گے اور کوئی کسی سے پیچھے نہیں گا, یہ وہ علم ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, اللہ تعالیٰ کی بہترین نعمت ہے اور اکمل ہے. اکمل کا لفظ کے دو معنی ہوتے ہیں, کہ ایک تو یہ ہے کہ کامل ہے, اس میں کوئی کمی نہیں ہے اور اس میں کوئی نقص نہیں ہے, یعنی کوئی ایک تو یہ کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس سے باہر ہے جس کو ہم اس داخل کریں. ہمیں کیمسٹری کی اس وقت ضرورت نہیں ہے دنیا کی سرداری کرنے کے لیے, مگر امت میں زیادہ تر لوگوں کا, دیندار لوگوں کا اس میں شامل کر کے یہ خیال ہے کہ اس وقت امت اگر ترقی کرنا چاہتی ہے تو اسے مغربی علوم سیکھنا ہوگا, اور اس کو بایولوجی بھی سیکھنی ہوگی, کیمسٹری بھی سیکھنی ہوگی, فزکس بھی سیکھنی ہوگی, مگر قرآن نہیں سیکھنا پڑے گا, یہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, وہ تو ہمارے پاس پہلے سے حاصل ہے, تو تحصیل حاصل کا کیا فائدہ. تو یہ اس میں دونوں طرف کی کمی ہے. یعنی ایک تو ہمیں یہ دکھلانا ہوگا کہ ہمارے علوم اس سے زیادہ قیمتی ہیں, ہم یہ اس کو نہیں دکھلا سکیں, اس کو ثابت نہیں کر سکے. اگر ہم کر سکتے تو ہمارے پاس, یعنی 90% لوگ ہمارے یہاں پڑھ رہے ہوتے, 10% لوگ وہاں پڑھ رہے ہوتے, مگر ایسا نہیں ہے بلکہ اس کا برعکس ہے. یہاں پہ دونوں طرف مسئلہ ہے, اس کی میں انشاءاللہ نشاندہی کروں گا. تو یہ بہت قیمتی علم ہے جو ہمیں دیا گیا, مگر اور اس کی جو ہے وہ, یعنی کافروں نے بھی اس بات کو مانا ہے. ایک کتاب ہے مائیکل ہارٹ کی, دا 100, اس نے لکھا ہے کہ 100 جو سب سے زیادہ تاریخ پہ جن کا اثر ہوا شخصیات وہ کون تھی, تو اس میں نمبر 1 محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, جس پر اس کے ہم مذہبوں نے بہت اعتراض کیا کہ تم نے عیسیٰ علیہ السلام کو ڈالنا چاہیے تھا. نے کہا کہ میں تو دین سے بات نہیں کرتا ہوں, میں اچھے برے سے بھی بات نہیں کر رہا ہوں, میں تو صرف یہ دیکھ رہا ہوں کہ فیکٹ کی بات ہے کہ کس کا اثر تاریخ میں سب سے زیادہ ہوا, تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. اب یہ اثر اچھا تھا کہ برا تھا, دین صحیح ہے کہ غلط ہے, یہ سب بات کی باتیں ہیں, میں تو تاریخ دان کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں. تو اس میں تو سب کو تسلیم ہے کہ وہ جو دین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے, اس نے دنیا کو بدل دیا, اور ایسا بدلا کہ اس کا کوئی مقابلہ پوری انسان کی تاریخ میں نہیں ملتا ہے. مگر اب اہل مغرب کا یہ کہنا ہے کہ وہ علم لائے تھے, ایک بہت قیمتی چیز تھی, مگر وہ اپنے وقت کے مطابق بہت اہم تھا, اور آج کل کے زمانے میں اس کی کوئی اہمیت نہیں رہی. اب وہ فرسودہ ہو گیا, وہ پرانا ہو گیا, آج نئے زمانے میں ہمیں نئے علم کی ضرورت ہے, وہ ان کے پاس ہے. تو ان کا تو خیر کہنا, اس میں تو کوئی ہمیں شک نہیں اور کوئی ڈر نہیں اور کوئی پریشانی نہیں, مگر افسوس یہ ہے کہ مسلمان بھی یہی کہہ رہے ہیں, مسلمان کا بھی یہی کہنا ہے آج عام امت کا, کہ آج ہمیں ترقی کرنی ہے تو ہمیں مغرب سے علم سیکھنا ہوگا. وہ جو فارمولہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے تھے وہ اپنے زمانے کے لیے ٹھیک تھا, آج کل کے زمانے میں وہ قابل عمل نہیں رہا. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. تو بہت بڑا نازک مسئلہ ہے, اور اب ہمارے یہاں یہ جو مغرب کے علوم ہیں ان کی تردید تو بہت عرصے سے ہو رہی ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں, اور کہا ہوا ہے, کئی اقوال نکال سکتے ہیں کہ مغرب علوم غلط ہیں, خراب ہیں, بہت سارے نقص ہیں اس میں. مگر بات یہ ہے کہ جو لا علمی سے جو تنقید ہوتی ہے اس سے فائدہ نہیں ہوتا کئی طرح سے. ایک تو ہے کہ لوگ اس سے وہ کنوینس نہیں ہوتے ہیں, اعتبار نہیں کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ آپ نہیں جانتے اس لیے آپ اس کی کیسے تنقید کر سکتے ہیں, اور جبکہ وہ چل رہا ہے. اگر وہ بازار میں چلنے والی چیز نہیں ہوتی تو پھر ہم کہہ سکتے تھے کہ بیکار ہے, مگر بازار میں جو چلنے والی چیز ہے اس سے اس طرح سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اس کے علاوہ جو لوگ لا علمی سے انکار کرتے ہیں وہ غلطیاں بھی کر جاتے ہیں, جیسے کہ ایک بہت بڑے شیخ ہیں سب آپ لوگوں کے نام پڑ جاتا ہے, انہوں نے یہ فرما دیا کہ یہ جو لا تنفذ من الا بسلطان, کہ آسمان کے خلا کو پار کر کے صرف اللہ تعالیٰ کی اجازت سے جا سکتے ہیں, تو یہ کافروں کو اللہ تعالیٰ اجازت نہیں دی ہوگی, اس لیے یہ جو چاند جو ہے وہ پہ جانا جو ہے یہ ایسے ہی دھوکہ تھا, اور یہ لوگوں نے ایسے ہی ٹی وی پہ تصویریں بنا دی ہیں, حقیقت میں یہ نہیں ہوا. تو اب میں تو ان کی بہت عزت کرتا ہوں اس وجہ سے کہ ان کو دنیا کے اتنا بھی نہیں پتہ ہے, اور ایسا ہے یعنی ایسا یہ بھی, یعنی ہمارے شیخ الحدیث مولانا زکریہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ان کا بیٹا آیا کہ مجھے ذرا وہ پیٹرول کے پیسے دے دیں بائسیکل چلانے کے لیے, تو انہوں نے پیسے پکڑا دیے, ان کے ساتھ دوست بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ یار نے کیا کیا, بائسیکل میں تو پیٹرول نہیں لگتا ہے, اچھا مجھے نہیں پتا تھا. تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے, مگر اس سے نقصان یہ ہوا کہ ہمارے جو نوجوان تھے انہوں نے کہا کہ ہمارے دیندار لوگ تو کچھ جانتے ہی نہیں ہیں. اس طرح سے جب تردید ہوتی ہے تو وہ اگر بہت ہی زیادہ مضبوط دل یا بیسس پہ نہیں ہو تو اس سے الٹا اثر ہو جاتا ہے, نقصان ہوتا ہے, فائدہ نہیں ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ اہل مغرب کا جو علم ہے یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے, فریب ہے, اس میں انہوں نے بے شمار غلطیاں کی ہوئی ہیں، مگر اب ان کو ان کے میدان پہ پکڑ کر اس کو ثابت کرنا دلیل کے ذریعے سے، میں بھی یہ بات جو ہے میں نے اکثر بہت سارے مجالس میں کیا، اور میں یعنی ماہر ہوں مغربی علوم کا، اور میں مگر لوگ پھر بھی کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو تبلیغی ہے، اس کا ایمان بول رہا ہے، یعنی دلیل پہ میری غور ہی نہیں کرتے ہیں بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو تو مگر الحمدللہ 10 سال سے میں کر رہا ہوں محنت، اب لوگوں نے سننا شروع کر دیا ہے، کیونکہ صرف یعنی میری بات کا اثر نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے پیمانے پہ ان کے علوم کا باطل ہونا کھول دیا ہے دمانے پہ، جیسے یہ گلوبل فائنینشیل کرائسس ہو گئی، یہ بہت بڑا جو مالی بحران ہوا، تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ ان کے معاشی علوم کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ملکہ برطانیہ گئی لندن اسکول آف اکنامکس، اور اس نے پوچھا کہ بھائی اتنا بڑا ماجرا ہو گیا، تم لوگ نے کوئی خبر نہیں ہوئی، مجھے بتلایا نہیں ہم لوگوں کو یہ ہونے والا ہے۔ امریکہ میں کانگریس نے ایک باقاعدہ کمیٹی تشکیل کی کہ یہ معاشی علوم کے اندر کون سا نقص ہے کہ وہ یعنی اتنے یعنی عام لوگوں پہ یہ بات کھل گئی کہ معاشی علوم جو ہیں وہ غلط ہیں۔ تو حقیقت یہی ہے کہ یہ جو پڑھا رہے ہیں وہ بالکل غلط ہے، مگر روب اس کا اتنا ہے کہ وہ غلط چیزوں کو بھی صحیح مانا جا رہا ہے، مگر اب ہم یہ کہہ دیں بغیر جانے ہوئے تو کہ یہ غلط ہے، جیسے کہ ہو چکا ہے بہت بار، بلکہ جو ہمارے جو اسلامی معاشیات کے جو بانیین تھے انہوں نے بہت آرام سے انکار کیا، انہوں نے کہا کہ یہ کیپٹلزم، یہ سرمایہ دارانہ نظام، یہ بھی غلط ہے، اور یہ کمیونزم، یہ بھی غلط ہے، اور ہمارے پاس ایک اسلامی نظام ہے جو اس سے بہت بہتر ہے ہر طرح سے۔ مگر اس کے بعد ہوا یہ، اس کی ایک تفصیل لمبی ہے جس کو میں مختصراً پیش کرتا ہوں، کہ جب دیکھیں 20ویں صدی کے اوائل میں تقریباً 85% دنیا پہ مغرب کا قبضہ تھا، تو جب آزادی ہوئی جو کہ پہلی ورلڈ وار کے بعد ہوئی، پہلی جنگ عظیم کے بعد، تو مسلمانوں نے اس میں یعنی آزادی کی جو محنت تھی اس میں یہ بھی ایک دعویٰ تھا کہ ہم لوگ جب کافروں کے نظام کو ہٹائیں گے تو ہم ایک اسلامی نظام لے کے آئیں گے، مگر یہ خواب کہیں پہ بھی شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا، حالانکہ ہر جگہ کوشش، ہماری اسلامی جماعت تھی ایجپٹ میں، اخوان المسلمین تھے، اس طرح سے ہر جگہ جماعتیں تھیں اسلامی جو کہ جنہوں نے کوشش کی کہ نظام اسلامی آئے، مگر یہ کامیاب نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں کامیاب ہوئی، یہ بھی بہت اہم بات ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے اس کو، کہ دراصل یہ جو اہل مغرب ہیں یہ تھوڑے سے لوگ تھے، اور ان کو حکومت کرنے کے لیے ایک ایسے طبقے کی ضرورت تھی جس کو انہوں نے یعنی بالکل صاف لکھا ہے کہ ایسے لوگ ہوں جو شکل میں تو کالے ہوں مگر ان کا دل میں ہمارے عظمت ہو، ہماری محبت ہو، اپنی قوم کی نفرت ہو، اپنے دین کی تو اپنے میراث کی نفرت ہو ان کو کم تر، تو انہوں نے باقاعدہ تربیت دی، اور یعنی یہ لکھا ہوا یہ ہے کہ ہماری طریقۂ تعلیم کا مقصد یہ ہوگا کہ اس سے جو نکل کے آئے گا وہ ہماری عظمت حیبت اس کی دل میں ہوگی، اور اپنے قوم کی نفرت، اور ایسے ہی لوگ ہم آج نظر آئے۔ تو یہ طبقہ جب انہوں نے ان کو تربیت کر کے پیدا کیا، آج کا طریقۂ تعلیم وہی چل رہا ہے، تو اس سے یہی وہی اثرات پیدا ہو رہے ہیں۔ تو اب یہ لوگ جب اور پھر ان لوگوں کو اس کے انعام میں کہ اپنی قوم سے یعنی غداری کی کا انعام میں ان کو پھر سرداری ملی، اور وہ اپنے یعنی گوروں کی انٹرسٹ کو، ان کے مفاد کو کا تحفظ کرتے تھے، اپنی قوم سے وہ خراج وصول کرتے تھے اور اس میں ظلم کرتے تھے، اور یعنی کہتے ہیں کہ مدعی سست گواہ چست، وہ اس سے بہت زیادہ کر جاتے تھے جو گورا کرنے کا قابل تھا۔ تو یہ ان لوگوں کے ہاتھ میں حکومت کی باغ ڈور تھی، اور یعنی فطرتی طور پہ یہی تھا۔ اب جب یہ آزادی حاصل ہوئی تو یہی طبقہ جو ہے وہ حکومت کی باغ ڈور اسی کے ہاتھ میں رہی، تو نعرے تو اسلام کے لگے، کیونکہ خون اگر انسان سے لینا ہے تو اس کو آپ کو پھر وہ دین کا وہ دینا ہوگا، ہر جگہ ایسا ہوا۔ ترکی میں اتا ترک جو کہ بہت بڑا دہریہ تھا، اور بہت اس نے وہ مسجدوں میں جا کے واعظ دیا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ بھائی جہاد کی ضرورت ہے. اور بعد میں وہ اس نے وہ مدرسے بند کروا دیے اور اذان بند کروا دی, مسجدیں بند کروا دی, بہت سارے اس نے ظلم کیے. تو جنگ ہوئی اسلام کے نام پہ, مگر فائدہ ہوا اس طبقے کو جس کا ایک خاص نام ہے, اس کو ناریل کہہ سکتے ہیں, باہر سے بھورا اندر سے گورا, تو اس کو ناریل طبقہ کہہ سکتے ہیں. یہ ناریل طبقے کو فائدہ ہوا. وہاں بلیک اسکنز وائٹ ماسک, افریقہ میں بھی اسی قسم کا طبقہ اور لیٹن امریکہ میں بھی اسی طرح سے ہوا کہ ایک خاص طبقہ وجود میں آئے جو گوروں کے مفاد کو اپنا. تو اس لیے یہ نعرہ تو لگا ہمارے اسلامی حکومت پاکستان میں قانون میں سب سے پہلی شرط یہی ہے کہ یہ اسلامی ہے اور اس میں تارے قانون اسلام کے مطابق میں ہوں گے, مگر عمل درآمد کچھ نہیں ہوا, کیونکہ یہ جو طبقہ ناریل والا تھا اس نے اسی حد تک اس کو اسلام کو رکھنا تھا. تو اس وجہ سے وہ جو ہمارا پہلا طبقہ تھا اسلامی معاشیات کے ماہرین کا, جنہوں نے انکار کیا تھا, کہا تھا اسلامی نظام لائے تھے, وہ اب وہ پیچھے ہٹ گیا, کیونکہ جو اس میں زیادہ تفصیل میں جا رہا ہوں کیونکہ میں موضوع سے ہٹ گیا ہوں, تو میں اس کو جلدی سے ختم کرتا ہوں کہ وہ پھر وہ دوسرا طبقہ آیا. ہاں یہ موضوع سے متعلق ہے کہ اور اس نے کہا کہ دیکھو اب یہ انقلاب, اسلامی انقلاب تو آ نہیں رہا ہے, تو اب ہم جس کو کہتے ہیں کہ پریکٹیکل بات کریں کہ جو عملی طور پہ ممکن ہو. تو اب یہ جو آئیڈیل شکل ہے, جو بہترین ہے, وہ تو ہو نہیں سکتا, اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ اسی نظام کو لے کر اس میں ترمیم کریں اور اس کو اسلامی بنانے کی کوشش کریں. جو پہلا تھے وہ لوگ تو انقلابی ذہنیت رکھتے تھے کہ اس کو پورے کو توڑ کے تہس نہس کر کے نیا نظام لے کے آئیں گے. جو دوسرا طبقہ تھا اس نے کہا کہ یہ انقلاب تو ممکن نہیں ہے, آ نہیں رہا ہے, ہم نے بڑی کوشش کی اور بڑے, مگر وہ جو دو عماد تھے حکومت کے, ایک تو فوج ہوتی ہے اور دوسرا جو ہے وہ بیوروکریٹس ہوتے ہیں, ان دونوں کو انگریزوں نے یعنی اپنی پالیسی کے تحت اپنے مدعا بنا دیا. باقی ساری عوام جو ہے وہ ٹھیک ہے, دیندار رہے, اس کا کوئی پرواہ نہیں, مگر یہ جو عماد ہیں سلطنت کے, ان کو انہوں نے ہر جگہ بہت زور سے کنٹرول کیا تھا کہ یہ ہمارے طرف ہوں. اور چنانچہ چونکہ جب یہ دو مضبوط قلعے ان کے پاس تھے تو باقی جو کوششیں تھیں وہ کامیاب نہیں ہو سکیں. تو پھر جب یہ دوسرا طبقہ آیا, دوسرا ہمارا دوسری نسل آئی معاشیات کے ماہرین کی, تو انہوں نے کہا کہ ترمیم کرنی ہے. تو جب ترمیم کرنے کی انہوں نے کوشش کی تو یہ جا کے انہوں نے امریکہ میں پڑھا کہ بھائی ترمیم کرنا ہے تو اب اس کو سمجھنا پڑے گا کہ کیا ہے. پہلے والے ہمارے لوگوں نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی تھی, انہوں نے دور سے دیکھ کے کفر کی بدبو پہچان لی اور کہا کہ یہ سارا نظام باطل ہے, اس سے انکار کر دیا. انہوں نے اس کی تفصیل جزیات میں نہیں پڑھے. یہ دوسرا جو نسل ہے اس کو جزیات میں پڑھنا پڑا, کیونکہ ان کو ترمیم کرنی تھی, سمجھنا تھا کہ کہاں سے ٹکراتا ہے کہاں سے. تو پھر وہ جب ترمیم میں لگے تو پھر ان کو جا کے جب امریکہ میں پڑھے, جیسے کہ میں نے پڑھا, اور ان کو یہ بتلایا گیا کہ بھائی یہ جو ہمارا معاشی علوم ہے یہ بالکل حق ہے, یہ یعنی اور یہ اسی طرح سے ہمارے پاس ایک یعنی قانون ہے رسد اور کیا کہتے ہیں اس کو طلب, ہاں طلب اور رسد ہے, یہ اسی طرح سے جیسے قانون کشش سے ثقل ہے, تو اس کو آپ یعنی فطری قانون کے طور پہ تسلیم کریں. تو حقیقت میں ایسا نہیں ہے, بلکہ جو قوانین معاشیات کے ہیں وہ بالکل ہی یعنی ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. قانون کشش ثقل جو ہے اس میں یہ ہے کہ ہم پتھر سے گر رہا ہے اس سے کہیں کہ نہیں مت گرو تو وہ اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا, مگر یہ جو رسد و طلب ہے یہ تو ہمارے دل کی بات ہے. اگر ہم کسی چیز کی طلب کریں تو اس کی طلب کا قانون پیدا ہو جائے, اگر ہم کہیں کہ اس کی طلب میرے دل سے نکل گئی جیسے شراب ہے تو وہ طلب کا قانون وہیں پہ وہ ہو جائے گا. تو یہ قانون کی وہ حیثیت نہیں ہے جو قانون کشش ثقل کی ہے, مگر ہم لوگوں کو یہ دھوکہ دیا گیا, ہم لوگ جو وہاں پڑھ رہے تھے, کہ نہیں یہ اتنا ہی مضبوط ہے اور ٹھوس ہے. چنانچہ اس کے نتیجے میں جو دیندار لوگ تھے انہوں نے بھی کہا کہ بھائی اب چونکہ یہ قانون ہے اور یہ ایک ٹھوس حقیقت ہے اور اس کا ابدال ممکن نہیں ہے, تو اگر کہیں کسی موقع پہ, اور بہت سارے ایسے موقع ہیں جہاں معاشیات کے قانون قرآن سے ٹکراتے ہیں, تو اب ہم نے کہا کہ بھائی اب اگر یعنی جیسے مولانا عثمانی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے تفسیر قرآن کے بارے میں کہ اگر کوئی بات سائنس سے ثابت ہو جائے اور یعنی لے کہ سورج غروب ہو گیا تو اب ہم اس کو کہیں گے کہ یہ ایک بولنے کا انداز ہے, یہ وہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سورج دراصل گھومتا ہے, کیونکہ یہ اس سے ٹکراتا ہے فیکٹ سے. تو اسی طرح سے انہوں نے اس مسئلے کو بھی اسی کی مثال سمجھا کہ اب یہ حق بات آ گئی ہے ہمارے سامنے, تو قرآن میں کوئی بات ملتی ہے جو اس سے ٹکراتی ہے تو ہم اس کی کوئی تاویل نکال لیں گے. تو یہاں پہ وہ دھوکہ کھا گیا. اچھا تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو طریقہ تعلیم جو مغرب نے ایجاد کیا ہے یہ بہت خراب ہے, اس میں بہت ساری غلط باتیں سکھلائی جاتی ہیں اس بات کو اور جو جس سے ذہن خراب کیا جاتا ہے, جس میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اصل چیز سائنس ہے. سائنس علم حاصل کرنے کا واحد مستند ذریعہ ہے, باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ غلط ہیں, باقی سارے طریقے حاصل کرنے کے غلط ہیں علم تک پہنچنے کے. تو جب آدمی اس میں بلیو کرتا ہے, اس پہ یقین آ جاتا ہے, تو پھر وہ یہ کہتا ہے کہ اچھا یہ قرآن اور حدیث کا علم تو یہ سائنسی علم تو ہے نہیں, تو یہ کمزور اور کمتر قسم کا علم ہے. تو چنانچہ یہ تعلیم ہمارے اسکولوں میں دی جا رہی ہے, کیونکہ یہ کبھی کبھی یعنی کبھی کبھی یہ اس کا اظہار کیا جاتا ہے, کبھی کبھی یہ تحت لفظ ہوتی ہے تو اس لیے اس کا پتہ نہیں چلتا, مگر اثرات ضرور پیدا ہوتے ہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ تو بات مشاہدے کی ہے کہ جو اگر کوئی آدمی بیچلرز کر کے نکلے پھر ہم اس سے پوچھیں کہ بھائی وہ جو تم نے سیکھا تھا کیمسٹری اور میتھمیٹکس اور فزکس اس کا تمہیں اپنی نوکری میں کبھی استعمال کیا, تو 99% لوگ کہیں گے کہ ایسا نہیں ہے. اگر ان سے پوچھا جائے کہ اچھا تمہیں ایسے ایسے زندگی میں کوئی کام آیا تمہاری اپنی بیوی سے تعلقات بچوں سے, تو کہیں گے نہیں ایسا نہیں ہے. تو انہوں نے جو 12 سال محنت کر کے تعلیم حاصل کی اس کا نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ. اب اس میں ایک چھوٹا سا دھوکہ پہ جاتا ہے کہ ہاں ہمارے پاس کیمسٹری بھی ہے, انٹرنیٹ بھی ہے, الیکٹرانکس بھی ہے, تو ان سب میں یہ علوم تو ضروری ہیں. تو یہ مگر بات یہ ہے کہ یہ چاول اگانا اور یہ فصل اگانا یہ بہت ضروری چیز ہے, اس کے بغیر دنیا کا گزارا نہیں ہے. مگر کیا ہم لوگ اس کو پڑھاتے ہیں اسکول میں؟ نہیں, جس کی ضرورت ہوتی ہے اس کو پڑھاتے ہیں اور جس کو نہیں ضرورت ہے اس کو نہیں پڑھاتے ہیں. اسی طرح سے یہ کیمسٹری بایولوجی جس کو کیمسٹ بننا ہے, جو کہ بہت تھوڑے سے لوگ ہیں, ان کو ضرور پڑھایا جائے, اور جو بایولوجی کرے گا اس کو ضرور پڑھا دیں, مگر یہ سارے بچوں کو پہلی درجات سے لے کر 12ویں جماعت تک اتنے سبق دینا جس کا کوئی کام نہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل مغرب نے سائنس کو اپنا دین بنایا ہوا ہے. تو جس طرح سے ہم لوگ اپنا دین کہتے ہیں کہ ہر بچے کو سکھلایا جائے اور اس میں یعنی اچھے برے یعنی وہ کام کا ہے کہ نہیں, اس کی بحث زیر بحث ہی نہیں آتا ہے کیونکہ یہ ہمارا دین ہے, اسی طرح سے جب سائنس ان کا دین ہے تو وہ اس بات کو بحث میں نہیں لاتے ہیں, یہ تو سب کو سیکھنا ضروری ہے. مگر ہم لوگ بھی انہی کے دین پہ چل رہے ہیں یہاں پہ. اب ہمیں اسے اگلے قدم پہ پہنچنا ہے کہ جو علم ہمارے پاس ہے وہ زندگی کا علم ہے کہ انسان کو انسان بننا سکھلاتا ہے. تو یہ علم ہر انسان کی ضرورت ہے, اس وقت ساری دنیا اس کی تلاش میں ہے. ٹھیک ہے, چائے نہیں مگر ایک گلاس پانی لا دیں. تو مگر اس میں ہماری کمزوری, اور میں یعنی جب یہ بات کرتا ہوں تو سب لوگ اس پہ یعنی مغرب والے بھی جانتے, اصل میں یہ لمبی بحث ہے پھر, اور اچھا ہے ابھی وقت ویسے. تو بات یہ ہے کہ 20ویں صدی کے اوائل میں یہ بات کہ انسان سازی, کردار سازی, یہ بھی علم کا حصہ ہے, یہ موجود تھا. اگر ہارورڈ کے کیٹلاگ اٹھا کے دیکھیں تو اس میں یہ لکھتے ہیں کہ ہمارا مقصد یعنی تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ ایک انسان کو ہم لیڈرشپ سکھلائیں گے اور اس کی کردار سازی کریں گے, اس کے معاشرے میں کیسے رہتے ہیں, اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کیسے بیہیو کرتے ہیں, سیوک رسپانسبلٹی، سوشل رسپانسبلٹی جس پہ کہتے ہیں کہ ذمہ داری کا احساس ہو اپنے ہر معاشرتی اپنی، تو ان سب چیزوں کو سکھلایا جاتا تھا باضابطہ. مگر 20ویں صدی کے شروع سے لے کر بیچ تک یہ موضوع درس سے خارج کر دیے گئے. اب اس کی ایک لمبی تفصیل ہے کہ یہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، مگر بالآخر اصل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا پاس دین کمزور پڑتا جا رہا تھا اور الہاد جو ہے وہ مضبوط ہوتا جا رہا تھا. تو دین کے اگر روشنی میں ہم دیکھیں تب تو ہم کردار سازی کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں کردار کیا ہوتا ہے یہ دین بتلاتا ہے. مگر جب دین کو خارج از بحث کر دیا جائے گا جیسے کہ انہوں نے کیا، تو پھر اب ان کے پاس کوئی بنیاد نہیں رہی کردار کس چیز کو کہتے ہیں، اچھا عمل کیا ہے، برا عمل کیا ہے، اس کا ان کے پاس، انہوں نے کئی طریقے آزمائے اور ہر طریقے میں وہ ناکام رہے، تو پھر ان کو اس موضوع کو نکال دیا. تو اب اس کا مطلب یہ ہے، یعنی ہمارے یعنی اس وقت کی جو ضرورت ہے اس کے اعتبار سے، کہ ہمارے پاس ایک بہت قیمتی خزانہ ہے. ہم انسان سازی کا علم جانتے ہیں اور اس کی طلب ہے. تو اب یہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا یعنی سیلز مین شپ، جس کو کہتے ہیں کہ ہم اپنا مال بیچنا نہیں جانتے، کیونکہ وہ مال ہمارے پاس بہت قیمتی ہے، اس کی طلب بھی ہے، رسد بھی ہے. تو اب جو ہے وہ بیچ میں رکاوٹ کیا ہے اس کو، مگر اس میں اور یعنی موضوع زیادہ پیچیدہ ہے، صرف اتنی بات نہیں ہے. مگر بنیادی طور پہ موقع ہے بہت بڑا قیمتی، کہ ساری دنیا کے جس چیز کی طلب وہ ہے وہ ہمارے پاس کتابوں میں موجود ہے، مگر کتابوں ہی میں موجود ہے دراصل یہ مسئلہ ہے، اس کو ہمیں میدان میں لانا ہوگا. تو اب مغرب میں یہ الہاد کیسے شروع ہوا، اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے، اور اس کی وجوہات کے کیوں اس میں ہوا. یہ بہت مختصراً کہ وہاں کیتھولکس اور پروٹیسٹنٹس کی آپس میں بہت خون ریز اور بہت ہی دہشتناک قسم کی لڑائیاں ہوئیں، جس میں انہوں نے بہت صفاق لوگوں کو قتل کیا، اور تو اتنی خون ریزی بھی. اور اس میں یہ ہوتا تھا کہ جو بادشاہ غالب آتا تھا پھر وہ اپنے فریقین کو قتل کر دیتا، دوسرے فریق کو قتل کر دیتا تھا، پھر دوسرا آتا تھا وہ پہلے والوں کو قتل کر دیتا تھا. تو اس سے سب لوگ تانگ آ گئے، دیندار لوگ بھی اور غیر دیندار بھی. انہوں نے کہا کہ ہم لوگ ایک ایسا نظام بناتے ہیں جس میں دین کو خارج از بحث کر دیا. دیندار لوگ بھی اس میں اگری ہو گئے کہ ٹھیک ہے ایسا ہی کریں، کیونکہ تو اس کو کہتے ہیں سیکولرزم، کہ دین کو خارج از بحث کر دینا. تو اب ہم لوگ صرف عقل اور صرف مشاہدے اور عقل کی بنا پہ، سائنس اسی کو کہتے ہیں کہ عقل اور مشاہدہ کا استعمال صرف، اور وہی کو خارج از بحث کر دینا. تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم سارے مسئلے جو ہیں وہ صرف عقل اور مشاہدے سے آتے ہیں، دین کو بیچ سے نکال دو، کیونکہ دین سے تو صرف خون ریزی ہوتی ہے. تو جب انہوں نے، اچھا اس میں سے ایک فرقہ ایسا بھی تھا، کچھ لوگ تو یہ تھے کہ ٹھیک ہے دین کو نکال دیں ہم دیندار تو رہیں گے، ایک فرقہ ایسا بھی تھا جو زیادہ جرأت آمیز تھا اور اس نے کہا کہ ہم دین کو یعنی پورا ہی برطرف کر دیں. تو جب اور یہ ملحدین کا فرقہ تھا، اور انہوں نے کہا کہ ہم دین کو پورا الگ کر دیں گے، تو ان کے سامنے بہت بڑے بڑے پانچ سوال ابھرے. کائنات کیسے وجود میں آئی، انسان کیسے وجود میں آیا، انسان بہت ایک عجیب محیر العقول چیز ہے، تو وہ کیسے وجود میں آیا، خود بخود تو بظاہر نظر نہیں آتا، اور یہ کہ پھر ہمیں زندگی کیسے گزارنی چاہیے، ہمارے انفرادی معاملات کیسے چلائیں، آئلی معاملات کیسے چلائیں، معاشرتی اور نیشن یعنی وطن اس کا کیا تشکیل کی جائے، اور سب سے اہم چیز یہ کہ علم کس چیز کو کہتے ہیں. یہ بہت اہم بات ہے، علم کس چیز کو کہتے ہیں. کیوں یہ بحث اس لیے وہاں پیدا ہوئی، کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ تو ہم سب سمجھتے تھے کہ یہ بائبل جو ہے یہ تو الہامی کلام ہے اور اس میں کوئی غلطی کی امکان نہیں ہے، اس پہ اتفاق رائے تھا، مگر یہ غلط نکلا. تو جب یہ غلط نکلا تو اس کے معنی کہ ہم دوسرے لوگوں کی باتوں پہ اعتبار نہیں کر سکتے، اجماع پہ اعتبار نہیں کر سکتے، ٹریڈیشن یعنی جس کو کیا کہتے ہیں نہیں روایات, ہاں روایات پہ اعتبار نہیں کر سکتے, تو ہمیں سب چیز از سر نو خود سے سوچنی ہوگی. تو یہ جو ہے یہ مہم انہوں نے چلائی. تو اس میں ان کے جوابات نکالے, ان چیزوں کے جوابات کا نام ہے مغربی معاشرتی علوم, سوشل سائنس. اب چونکہ اس میں ابتدا پہ انہوں نے یہ یعنی مفروضہ قائم کیا کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے نہیں, اب ہمیں ان سوال کو جواب دینے ہیں, تو ساری کی ساری عمارت جو ہے اس کی بنا ہی غلط ہے, اور یہ سارے علوم جو ہیں وہ باطل ہیں. معاشیات کا علوم, سیاسیات کا علوم, سارے یا جو سارے جو معاشرتی علوم ہیں بالکل غلط ہیں الف سے لے کر آخر تک, مگر اس کا ادراک نہیں ہے, لوگ اسی کے سامنے سجدے میں گرے ہیں. اور یعنی بڑی بڑی چیزیں جو بالکل ہی غلط ہیں کہی جاتی ہیں اور وہ تسلیم کر دیتے ہیں کہ بھئی اہل مغرب کہہ رہے ہیں تو صحیح ہوگا, اور اس میں ہمارے علماء بھی ان کی مدد نہیں کر سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ ہے تو غلط, مگر اس کی دلیل اس کا پہلے انہوں نے وہ دعویٰ ہی نہیں سمجھتے ہیں, کیونکہ وہ دعویٰ سمجھنے کے لیے ایک لمبی چوڑی تاریخ سیکھنے کی ضرورت ہے. تو اب میں اصلی موضوع کی طرف آتا ہوں, سائنس. اور دراصل بات یہ ہے کہ یہ سائنس جو ہے اسی نے اپنا ابطال نکالا ہے. یہ سارے سوالات کے انہوں نے کچھ ذنی جوابات دیے تھے کہ اس طرح سے ہوا ہوگا, اور یہ سارے انہوں نے تحقیق کر کر کے ثابت کر دیا کہ ایسا نہیں ہوا. چنانچہ اب وہ شرمندہ ہیں اور اپنی شکلیں چھپا رہے ہیں, مگر انہوں نے یہ راز رکھا ہوا ہے, کسی کو بتلایا نہیں ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے شرمندگی ہو رہی ہے. تو اب ہم لوگوں کو یعنی معلوم نہیں کہ انہوں نے اپنے ہی دعووں کو خود ہی باطل ثابت کر دیا ہے. تو اب اس علم الکلام کو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے تاکہ ان کے میدان پہ ان کو شکست دے سکیں, تاکہ ہم اپنے نوجوانوں کو دہریت سے بڑا بچا سکیں جس کا سیلاب ہے. اس میں بہت بڑی محنت کی ضرورت ہے, چھوٹی محنت کی ضرورت نہیں ہے. یہ امام غزالی نے جو کام کیا تھا تحافت الفلاسفہ میں, وہ ساری یونانی فلسفہ کو گہرائیوں تک پہنچ کر اس کا ابطال کیا تھا. اس کو ایسے ہی سطحی شکل سے نہیں ہو سکتا یہ کام. آج اس کام اس کے تھوڑے سے لوگ چاہیے, یعنی کہ ساری امت کو اس میں گندگی ہے جس میں جا کے اس کا جواب نکالنا. میں تو اس میں ڈالا گیا تھا تو پھر مجھے میری مجبوری تھا, جن لوگ اس سے بچے ہوئے ہیں ان کو اس میں ڈالنا نہیں چاہیے, مگر جو لوگ اس کو جانتے ہیں اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں تو اب ان کو اس میں زہر پی چکے ہیں, تو اب ان کو وہاں سے نکالنا ہوگا اور انہیں کے پاس انہیں کو سمجھانا ہوگا. تو بات شروع ہوئی نیوٹن سے, جو ان کے نئے دین کی جو موجد ہے جس کو کہا جائے وہ نیوٹن ہے. اچھا عجیب بات یہ ہے جو ان کے اکاؤنٹس میں چھپا دی جاتی ہے کہ نیوٹن جو ہے موحد تھا اور تثلیث کا ابطال کرتا تھا, اور اس کی وجہ سے اس کی ترقی نہیں ہو سکی. یعنی وہ اس کو ایکچولی وہ آکسفرڈ یا کیمبرج وغیرہ میں تھا, اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو وہ پڑھاتے تھے اس زمانے میں, اور اس شرط پہ کہ آپ ایک وہ معاہدہ لکھتے تھے کہ جب میں یہ تعلیم سے فارغ ہوں گا 7 سال بعد پھر میں ایک تو یہ کہ وہ ان کا وہ ہوتا تھا کیا کہتے ہیں اس کو, وہ شادی نہ کریں گے, یعنی عورتوں کے ساتھ کوئی ان کا تعلق نہیں رہے گا, دوسرے یہ کہ وہ راہب بن جائیں گے 7 سال کے بعد. تو اس نے کچھ عرصے کے بعد جب اس کو تھوڑا سا اندازہ خیال ہوا عیسائیت کے صحیح نہیں ہے, ویسے وہ یعنی ظاہر بات ہے کہ مسلمان تو نہیں تھا, مگر وہ اس نے کہا کہ بائبل میں کہیں پہ ہمیں تثلیث کا نہیں ملتا ہے, نہیں ملتا بائبل میں کہیں پہ نہیں لکھا ہے. تو وہ کس دین تک پہنچا, کیا اس کے خیالات تھے, ہم نہیں کہہ سکتے, کیونکہ اس کو چھپانا پڑتا تھا وہاں پہ, اس کو بہت خطرہ تھا, اور اس کا اظہار بھی ہوا کہ اگر وہ اپنے سارے خیالات کا اظہار کر دے گا تو اس کو تو وہ قتل کر دیں گے دہریت کے الزام میں, اور اس کے یعنی اس زمانے میں ہوتا رہتا تھا کہ جو لوگ یعنی, تو اس کے اصلی خیالات کیا تھے, مگر بہرحال وہ ہمیں نہیں پتا. بہرحال اس نے جو قانون قشے سے ثقل بنایا, اب ہم اصل فزکس کی طرف آتے ہیں کیونکہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. تو وہ ایک بہت عجیب قانون ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر ایک چیز کو ہم کسی یعنی بال کو ہم پھینکیں گیند کو, تو وہ جس سپیڈ سے, جس لوگ میں سے کہتے ہیں کہ انگریزی استعمال کرتے ہیں, ساری عمر انگریزی پڑھی ہے اس لیے, تو وہ اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئے تو اچھا سب ٹھیک ہے, تو وہ اسی رفتار سے چلتی رہے گی. اب یہ مشاہدے کی بات تو نہیں ہے, ہم گیند پھینکتے ہیں تو وہ رک جاتی ہے. اس نے کہا یہ رکتی اس لیے ہے کہ ہوا سے اس کا دباؤ ہوتا ہے, ٹکراؤ ہوتا ہے, ہوا ٹکراتی ہے تو پھر وہ اس کو روک دیتی ہے. جیسے اگر ہم پانی کے اندر کوئی چیز پھینکیں تو وہ آہستہ جائے گی, اور ہوا بھی ایک طرح سے. تو کہتے ہیں اگر خلا میں پھینکی جائے وہ گیند کو, تو وہ کبھی نہیں رکے گی, جس رفتار سے ہم پھینکیں گے اسی رفتار پہ چلتی رہے گی. تو یہ ایک قانون تھا. اسی طرح سے قانون قشش سے ثقل بنایا, اس نے دو تین قانون آنی بنائے, مگر اس کا یہ خیال تھا اور اس کا اس نے اظہار بھی کیا دبے لفظوں میں, کیونکہ وہ اپنے دین کا پورا اظہار نہیں کر سکتا تھا, کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں, اور اس کو اسے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ قوانین اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر ہم گیند کو پھینکیں تو وہ چاہے تو تھوڑی دیر تیز چلے, تھوڑی آہستہ چلے, اس کو کوئی قانون کی پابندی کی تو ضرورت نہیں ہے. تو یہ قانون کا ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی یہ ایک آیات ہے, ایک نشانی ہے. مگر آج ہم لوگ فزکس پڑھیں تو اس کا کوئی اشارہ نہیں ملتا. یہ ایک بہت خطرناک بات ہے, اور یہاں پہ ہمیں ضرورت ہے, یعنی یہ جو کام ابھی کرنے کا ہے جس کی وجہ سے ہماری امت گمراہ ہو رہی ہے, اس میں یہ بھی ہے کہ ہم یہ فزکس پڑھائیں اسلامی انداز سے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ ہو رہا ہے. مگر یہ تو نیوٹن نے اسی طرح سے اس کو سمجھا, مگر اس کے جو بعد میں جو لوگ آئے انہوں نے اس بات کو اور کئی اور باتوں کو, کئی اور یہی مضمون جو ہمارا مین مضمون یہ ہے کہ وہ سائنس نے بہت ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ کا وجود ثابت کیا ہے, مگر وہ چھپا لیے ہیں ساری باتیں. وہ اب ہمیں لے کے آنی ہے تاکہ یہ جو بت ہے سائنس کا اور مغربی علوم کا یہ ٹوٹے. تو اب جو مزے کی بات ہے وہ یہ ہے, اور اس طرح کی بیسیوں باتیں ہیں, میں صرف نمونے کے طور پہ آپ کو چند اہم باتیں بتلا رہا ہوں. یہ دہریوں کی اور دین والوں کی ایک قدیم بحث ہے کہ اس کائنات کو کس نے بنایا. دین والے پوچھتے ہیں, دہریہ کہتا ہے کہ کائنات کو کسی نے نہیں بنایا, تو کائنات تو قدیم ہے, ہمیشہ سے اس کا وجود ہے. تو وہ اگر اس کو نہیں مانتے تو کہتے ہیں کہ اچھا اگر آپ کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو کس نے بنایا. اب ہم کہتے ہیں کہ یہ دونوں ایک ہی طرح کے ہیں, تو یہ بحث چلتی ہے, اور اس کا کوئی ایسا لگتا ہے کہ یہ بحث لا حاصل ہے, یعنی کہ اس کا کوئی وہ نہیں ہونے والا, اس نتیجہ نہیں نکلنے والا. آپ اپنی بات کہتے رہیں گے اور ہم اپنی بات کہتے رہیں گے. مگر 20ویں صدی میں ایسا ہوا کہ یہ بحث نتیجے تک پہنچ گئی, اور یہ بہت حیرت انگیز بات ہے. کیونکہ ہوا یہ کہ یہ نیوٹن کی جو قانون ہے اس کے حساب سے اگر کسی چیز کو ہم دیکھیں, ستارے کو دیکھیں اور اس کی رفتار کا تعین کر لیں, تو ہم چونکہ یہ قانون ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں اچھا ابھی اس یہ رفتار سے چل رہا ہے اور فلانی جگہ پہ ایک سال پہلے کہاں پہ تھا, ہم یہ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. تو اچھا اب اس کی رفتار کا بھی ایک بہت حیرت انگیز یعنی ٹیکنالوجی آئی, جس سے بہت دور دور کے یعنی لاکھوں کروڑوں اربوں میل دور ستارے کا رفتار ہم کیسے جا سکتے ہیں. تو ایک چیز ہے جس کو کہتے ہیں ڈاپلر ایفیکٹ, اور یہ ہم یعنی مشاہدے کی بات ہے کہ اگر ہمارے یہاں سے ایک گاڑی گزرے تو وہ ہمارے پاس آ رہی ہے, اس کی آواز ہمیں پتہ چلتی ہے, اور اگر دور جا رہی ہے تو وہ ہم آواز سے دیکھ کے کہہ سکتے ہیں. تو اسی طرح سے وہ ستارے کی جو شعاع ہم تک پہنچتی ہے اس کے اندر کچھ ایسے تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں جس سے اس کی رفتار ہم جانچ سکتے ہیں. تو اب یہ ساری کائنات میں بے شمار ستارے ہیں, اور سب ستاروں کی رفتار لوگوں نے بیٹھ کے حساب لگانا شروع کیا. تو جب حساب لگانا شروع کیا تو بڑا ایک حیرت انگیز نتیجہ نکلا, اور وہ حیرت انگیز نتیجہ یہ نکلا کہ اگر ہم کیلکولیٹ کریں کہ یہ ستارہ ابھی ہے یہاں پہ, تو یہ ایک ارب سال پہلے کہاں تھا. تو اب جو تصور تھا کائنات کا سائنسدانوں کے ذہن میں وہ یہ تھا کہ یہ بالکل ہی یعنی افراتفری کا حال ہے, کوئی ستارہ ادھر جا رہا ہے, کوئی ادھر جا رہا ہے, کوئی ادھر جا رہا ہے, کوئی اس میں پیٹرن ڈیزائن نہیں ہے, کوئی اس میں وہ کیا کہتے ہیں اس کو, ہاں کوئی نظام نہیں ہے, بس یہ ادھر ادھر اپنی مرضی سے چل رہے ہیں. یحسب الانسان یترک سدا, تو سدا کی کیفیت کی بات ہو رہی ہے کہ یہ سب آزاد پھر رہے ہیں ادھر ادھر. تو جو بات مشاہدے میں آئی وہ یہ تھی کہ یہ سارے ایک ہی طرف رخ ہے, یعنی اگر آپ میپ بنا دیں نقشہ ستاروں کا اور پھر ٹائم کو چلائیں کہ اچھا کیلکولیٹ کر کے حساب لگا کے اچھا یہ, تو دیکھتے ہیں کہ سارے ستارے ایک ہی نقطے پہ کنورج ہو رہے ہیں آ کے. جب اور اس کے معنی یہ کہ ایک ارب سال پہلے صرف ایک نقطہ تھا اور کوئی چیز نہیں تھی, تو یہ بڑی حیرت کی بات ہوئی سائنسدانوں کے, اس پہ بڑی حیرت ہوئی. آئنسٹائن اس زمانے کا سب سے مشہور آدمی تھا اور اس نے کہا تھا کہ ایسا نہیں ہے, اس کا بھی خیال سارے سائنسدانوں کے تھے کہ کائنات تو قدیم ہے, تو یہ آپ نے تو اس کی قدامت سے انکار کر دیا کہ یہ تو پیدا ہوئی ہے. تو وہ گیا خود مشاہدہ کرنے ماؤنٹ پیلومار میں, ایک بہت بڑی وہ ٹیلیسکوپ لگایا گیا تھا, اور پھر اس نے کہا کہ یہ میری زندگی میں سائنس کی میری سب سے بڑی غلطی یہی ہوئی ہے, میں نے بہت سی چھوٹی موٹی غلطیاں تو کی ہیں مگر کہ میں نے یہ سمجھا تھا کہ اس میں ایک ٹیکنیکل بات ہے جو میں بتلا دوں تاکہ یعنی یہ صرف ایک نمونے کے ذریعے, یہ سب چیزیں ہمیں سیکھنی ہیں, یعنی علماء کو میدان میں آنا ہے اور اس کو صبح شام رات محنت کرنی ہے تاکہ یہ کام ہو سکے اس میں, یعنی تو کیونکہ علماء ہی یہ کام کر سکتے ہیں اور کوئی کام کر سکتا ہے, امت کا تقدیر جو ہے وہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے. تو یہ ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ اگر یہ کائنات قدیم ہے اور کشش ثقل کا وجود ہے جیسا کہ نیوٹن نے ثابت کیا, تو آئنسٹائن نے یہ ثابت کیا کہ کشش ثقل کے معنی سب چیزیں ایک دوسرے کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہیں, ایک دوسرے کو کھینچتی ہیں. تو اس نے کہا کہ اس کے یہ اثر ہوگا کہ جیسے جیسے وقت ہوئے سب چیزیں ایک جگہ پہ آ کے ایک جگہ پہ ایک نقطے پہ سب چیزیں آ جائیں گی, تو یعنی کائنات جو ہے وہ ختم ہو جائے گی, کولیپس کر جائے گی. تو پھر اس نے کہا کہ اس کے خلاف یعنی ایک اس نے ایک مفروضہ بنایا کہ ایک اور کشش ثقل کو کاؤنٹر ایکٹ کرنے کے لیے ایک اس کا الٹ فورس ہے جس کا اس کے پاس کوئی مشاہدتی ثبوت نہیں تھا, مگر اس نے کہا کہ کائنات چل سکتی ہے تو صرف اسی طرح سے چل سکتی ہے. تو اس نے اس کا تو اس نے کہا کہ یہ میری غلطی تھی کیونکہ اگر کائنات جو ہے وہ ایک نقطے سے شروع ہوئی ہے. اچھا کچھ اور سائنسدانوں نے کہا کہ اس کے خلاف یہ بات کہی کہ اگر کائنات ایک نقطے سے شروع ہوئی ہے تو پھر اس کی ضرورت نہیں ہے, تو ان لوگوں کو ہنس کے وہ انکار کر دیا گیا کہ نہیں بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے. تو جب یہ بات ہوئی آئنسٹائن خود گیا, اس نے خود مشاہدہ کر کے دیکھا کہ ایسا ہے, اور پھر اس نے اپنی غلطی تسلیم کی, اور بہت سارے لوگوں نے تسلیم نہیں کی اور وہ کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح سے اس مشاہدے کو کی تطبیق کر دیں قدیم کائنات کے ساتھ, اور بڑی کوششیں ہوئیں, بیسیوں سال تک سائنٹسٹ اس میں لگے رہے کہ. اور پھر 1976 میں ایک ایکسپیریمنٹ ہوا جس میں اصل میں انہوں نے ثابت کیا, یہ بھی ایڈوانس فزکس کی بات ہے, کہ اگر ایک دھماکہ ہوا جس سے کائنات پیدا ہوئی تو اس سے ایک شور ہوا اور وہ شور کی آواز ابھی بھی سنی جا سکتی ہے, اور وہ ایک خاص قسم کا شور ہوگا. چنانچہ انہوں نے سیٹلائٹ بھیجی, اس پہ ایک آلہ لگایا اور وہ کہ یہ شور ہے کہ نہیں ہے اس خاص قسم کا جو کہ, تو وہ ان کو مل گیا. انہوں نے کہا کہ اب ہم تو جو اس زمانے میں ایک بہت بڑا دہریہ تھا اور ابھی بھی ہے, لوگ مشاہدے کو یعنی انکار کر دیتے ہیں حالانکہ ان کے سامنے آتی ہے بات, صم بکم عمی فہم لا یرجعون. تو اس نے کہا کہ یہ بات یعنی یہ اس صدی کا بلکہ شاید انسان کی پوری تاریخ کا سب سے اہم تجربہ یہ ہے کہ اس میں ہم نے ثابت کر دیا کہ کائنات جو ہے وہ وجود میں آئی ایک وقت پہ, ایک خاص وقت پہ, ایسا نہیں ہے کہ قدیم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم اللہ تعلم عظیم, شاید یہ اس کی تشریح ہو, کیونکہ یہ مواقع و نجوم سے ہم یہ کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ کائنات وجود میں ہے, اور یہ اتنا مضبوط ثبوت ہے اللہ تعالیٰ کے وجود کا کہ اس کا کوئی جواب نہیں ہے. اب ہم پوچھتے ہیں تو آج کل وہ افراتفری میں پوچھتے ہیں کہ بھائی اچھا یہ بتلاؤ کہ کائنات کس نے پیدا کی, وہ کہتے ہیں ابھی ہم اس کا سوال تلاش کر رہے ہیں. اور ایک ہے, یعنی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے دا گاڈ پارٹیکل, یعنی انہوں نے ایک پارٹیکل ڈسکور کیا, ایک چھوٹا سا ذرہ ہے جو سب ایٹامک ہے, یعنی ایٹم تو بہت چھوٹا ہوتا ہے اس سے بھی بہت چھوٹا ہے, اور وہ خود بخود وجود میں آ جاتا ہے, خود بخود ختم ہو جاتا ہے. تو وہ اس کو گاڈ پارٹیکل کہتے ہیں, اور کہتے ہیں کائنات بھی شاید اسی طرح سے ہو. تو لوگوں نے کہا ہے کہ یہ ابھی بہت دور ہے, یعنی جس طرح سے ایک ذرہ اور کائنات ہے اس میں بہت دور ہے, ہو سکتا ہے کہ وہاں تک پہنچ جائیں, کوئی طریقہ نکالیں جس کے ذریعے سے, مگر فی الحال ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں ہے. اب ان کے اس سوال کا کوئی جواب نہیں. اچھا, اب مزے کی بات یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اچھا آپ اب وہ جو آپ ہمیں جواب دیتے تھے کائنات کس نے بنائی تو قدیم ہے, یہ تو آپ کے ہاتھ سے القت ہو گیا. اور آپ ہم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کس نے بچایا, تو ہم کہتے ہیں اللہ قدیم ہے. انہی کا جواب تو اللہ قدیم ہے, اللہ کے بچانے کی ضرورت. تو اب ہمارے پاس یعنی ایسے مضبوط دلائل ہیں جس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اور ابھی یعنی اگر کوئی آدمی ملحد ہے اس کو ایک بہت زبردست اعتقاد کی ضرورت ہے, یعنی ہم تو مشاہدے کی پر یقین کر رہے ہیں, اور وہ غیر مشہود پہ, جس کا الزام وہ دینداروں کو لگاتے تھے کہ آپ غیر مشہود چیزوں پہ ایمان رکھتے ہیں, ہم تو صرف. تو اب اگر کوئی آدمی ملحد ہے تو اس کو کسی یعنی ایک اس کو انتظار ہے, ابھی ایک اس کے سامنے ایک یعنی ابھی وہ اس تلاش میں ہے کہ کوئی ایکسپلینیشن آئے گا, کوئی اس کا سبب ہمیں سامنے آئے گا جو فی الحال ہمارے سامنے نہیں ہے. تو اس کو ایک ایمان ہے ایک غیر موجود چیز پہ کہ شاید ایسا ہمارے پاس کوئی ایکسپلینیشن بعد میں آ جائے. تو اور یہ جو آیت ہے کہ ہم نے اس کائنات کو بنایا انا لموسعون, کہ ہم اس کو پھیلا رہے ہیں. تو ہمارے پرانے مفسرین جو ہے, چونکہ ہم سب کے ذہن میں یہی آئیڈیا تھا کہ کائنات تو ایک فکس چیز ہے, ایک جگہ اپنی قائم ہے, تو اس کو پھیلانے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے. چنانچہ پرانی تفاسیر میں دیکھتے ہیں تو اس میں اس کے کوئی نہ کوئی تاویل ہوتی ہے کہ یعنی کائنات کو تو بڑا نہیں ہو سکتی, تو اس کا کوئی اور طریقے سے اس کو ایکسپلین کیا جاتا ہے. تو پھر ہم نے جب یہ بات چلائی کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ بات بہت پہلے سے بتلا دی تھی کہ ہم کائنات کو پھیلا رہے ہیں, چونکہ شروع میں وہ ایک نقطہ تھا, پھر وہ پھٹ پڑا, اور پھر وہ آہستہ آہستہ, اور وہ ابھی بھی پھیلتی جا رہی ہے. تو یہ منہ سے ان, تو ان لوگوں نے کہا جو عیسائی ہیں, یہ لکھی ہوئی بات ہے کہ بھائی یہ تم لوگ ہمیں دھوکہ دے رہے ہو, عربی تو آتی نہیں ہے, کہ یہ منہ سے ان کے تمہارے سارے بزرگوں نے اس کی تفسیر میں کچھ اور لکھا ہے, آج تم ہمیں یہ بتلا رہے ہو کہ یہ پھیلا رہے ہیں. تو اب صرف عربی دان سمجھتا ہے کہ منہ سے ان کا واقعی یعنی پہلا مطلب یہی ہے کہ ہم پھیلا رہے ہیں, یہ اور دوسرے اور تیسرے مطلب پہ گئے ہیں. اگر کوئی عربی نہیں جانتا ہے تو وہ یہ کہے گا کہ دھوکہ دے رہے ہو سارے بزرگان نے, اب تمہارے سامنے آئے کہ دنیا پھیل رہی ہے تو تم فٹ کر دیا قرآن کو وہاں جا کے. تو یہ اس طرح سے یہ ایولیوشن والی بات ہے کہ ان کے جو بڑے بڑے دہریے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جب تک ہمارے پاس یہ ارتقاء کا فلسفہ جو ڈارون نے دیا, جب تک وہ ہمارے پاس نہیں آیا تھا, تب تک کوئی ذی عقل آدمی الحاد نہیں کر سکتا تھا, کیونکہ انسان اتنی پیچیدہ چیز ہے کہ اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے کہ یہ خود بخود پیدا ہو گیا ہوگا. تو ڈارون سے پہلے بھی بہت سے لوگوں نے ارتقاء کا فلسفہ پیش کیا, ہمارے مسلمانوں میں بھی ہے, مگر یہ جو پہلے والے تھے اور ان میں اور ڈارون میں ایک بہت بڑا فرق تھا جو سمجھنے کی ضرورت ہے, کہ جو پہلے والے لوگ تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ارتقاء اس طرح سے ہوتا ہے, یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے کہ وہ اپنی جس چیز کو چاہے جس طرح سے بدل دے, اور اس میں ایک یعنی ایک مقصدیت تھی کہ اور وہ ڈارون کا جو فلسفہ تھا اس کے برعکس تھا کہ اس میں کوئی مقصد ہی نہیں تھی, اس میں خود بخود بغیر کسی مقصد کے ایک نیچرل پروسیس سے، فطری طبعی پروسیس سے یہ ہو گیا. تو اس جس طرح سے یہ ایک دین نکلا جس کو نیچرلزم کہتے ہیں، یہاں ہمارے یہاں اس کو نیچری کہتے تھے اردو میں، وہ انہوں نے کہا کہ یہ جو قوانین فطرت جس میں نیوٹن کی بھی لا آتی ہے، یہ سب تو یعنی قدرت قوانین کی پابند ہے، ایسے ہی چل رہی ہے. یعنی یہ کائنات کیسے وجود میں آئی اور یہ کیسے چل رہی ہے، یہ دونوں سوال جو ہے وہ دہریوں کو جواب دینے پڑے. تو اس کو چلانے والا کوئی چاہیے، بظاہر ایسا ہی نظر آتا ہے، اتنے خوبصورت نظام ہے عمدگی سے چلا، تو نہیں یہ نظام جو ہے یہ قوانین سے چل رہا ہے. تو یہ اسی کو نیچر ہی کہتے ہیں، کہ قوانین کو خدا مان لینا، کہ کوئی خدا نہیں ہے بس یہ قوانین ہیں. تو اسی طرح سے وہ پہلی جو تھیوریز تھیں وہ قوانین کے مطابق تھیں، مگر ڈارون نے کہا نہیں، یہ پورا ایکسیڈنٹ سے، یہ حادثاتی طور پہ ہو سکتا ہے، اور اس کی ایک تفصیل ہے جس میں میں ابھی نہیں جاتا. مگر بات یہ ہے کہ نیوٹن کے زمانے میں بہت ساری چیزیں پتہ نہیں تھی لوگوں کو، خلیہ کا خاص طور پہ نہیں پتہ تھا. چنانچہ اس زمانے میں یہ بات مشہور تھی کہ اگر گوشت کو مٹی میں ڈال دیا جائے یا سڑ جائے تو اس کے پاس کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں. تو ان لوگوں کا خیال تھا کہ وہ گوشت خود ہی کیڑا بن جاتا ہے، ان کو یہ نہیں پتہ تھا کہ وہ اصل میں کچھ اس پہ کوئی انڈا دیتا ہے کوئی کیڑا، اور وہ انڈا سے پھر وہ بنتا ہے. تو اس زمانے میں ان کا خیال تھا کہ زندگی جو ہے یعنی کا وجود اتنی کوئی مشکل چیز نہیں ہے کہ وہ خود بخود یعنی مٹی سے ابھر جائے اور کوئی بہت معمولی سا زندگی کی شکل بن جائے. تو جو اس اور جینیٹکس بھی نہیں معلوم تھی، یہ بہت ایک اہم بات ہے کہ انسان کے اندر یعنی جینز ہوتے ہیں، جینز کے کیا کہتے ہیں اردو میں پتہ نہیں مجھے، مگر خلیہ تو سیل ہوتا ہے، اس کے اندر وہ ایک اس کا ایک میکینزم ہوتا ہے اس کے اندر جو اس کو چلاتا ہے. تو اور جو انسان کی جو تو دو طرح کی انسان کے اندر دو طرح کی صفات ہوتی ہیں، ایک تو وہ ہے جو جیسے میں اگر ورزش کروں تو میرے مسلز بڑے ہو جائیں گے، مگر یہ یعنی ایک چیز ہے جو میرے اندر پروگرامڈ ہے، جو جینز سے آتی ہے، وہ جینز جو ہیں وہ اس پروسیس کو یعنی اس بدن کو کنٹرول کرتے ہیں. تو وہ ماں باپ کے جو جینز ہیں وہ مل جاتے ہیں، آدھا جین ماں کا ہوتا ہے آدھا جین باپ کا ہوتا ہے، دونوں مل کے پھر بچہ بنتا ہے. تو یہ ڈارون کے زمانے میں یہ بات معلوم نہیں تھی لوگوں کو، تو ڈارون نے جو تھیوری پیش کی وہ غلط تھی، یعنی یہ سب کو معلوم ہے. یعنی اس نے کہا کہ اگر آدمی ورزش کر کے مضبوط ہو جائے تو وہ اس کے بیٹے میں بھی یہ صفت آ جائے گی، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ بعض صفت جو انسان حاصل کرتا ہے اپنی محنت سے وہ نہیں ٹرانسمٹ ہو سکتی ہے، بلکہ وہ اس کو خود محنت کرنی پڑے گی. ہمارا دین بھی ایسا ہی ہے کہ اس کو اپنی خود محنت سے حاصل کرنا ہوتا ہے، باپ کی محنت سے ہم لوگ فائدہ نہیں لیں. بعض چیزیں ہیں جو ورثے میں مل جاتی ہیں اگر باپ جو ہے اس کے اندر، یعنی بہت سی ایسے رنگ اس کی آنکھوں کا اور یہ سب ورثے میں ملتا ہے، اور بعض چیزیں ورثے میں نہیں ملتی ہیں. تو ڈارون کے زمانے میں اس کی معلومات نہیں تھی لوگوں کو، تو ڈارون نے جو تھیوری پیش کی وہ غلط تھی. اچھا، اب جب یہ جینس کا مسئلہ آیا کہ تو پھر ان کی ایک خفیہ میٹنگ بھی کہ یہ تو ڈارون غلط ہو گیا، اب ہمارے جو دین ہے یعنی الہاد اس کی بنیاد ہی ہٹ گئی، اب ہم کیا کریں؟ تو پھر انہوں نے ایک نئی تھیوری بنائی پوری، جس کو جینز اور میوٹیشنز، جو کہ بہت ہی انہونی اور عجیب اور غیر معقول ہیں. اور مگر آج کل بات یہ ہے کہ اس پہ لڑائی بھی ہوئی بہت سخت امریکہ میں بھی، اور کہ آپ یہ کہیں کہ یہ تو ایک محض ایک تھیوری ہے مفروضہ ہے اور ہمیں بھی سکھلانے دے، کریشن سائنس کہتے ہیں اس کو، یا کورٹس میں بیٹل ہوئی کہ آپ یہ ایک ایسی ایک مفروضہ ایک تھیوری بنا رہے ہیں جس کا کوئی ابھی ثبوت نہیں آیا ہے، تو آپ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی پڑھانے دیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا تاکہ برابر برابر ہو، آپ بھی ایک مفروضہ پیش کریں ہم بھی اپنا مفروضہ پیش کر دیں. تو اس کی اجازت نہیں ملی، انہوں نے کہا کہ سائنسی تحقیق یہی ہے. اچھا، یہاں پہ ایک بہت اہم بات ہے کہ سائنس جو ہے اس کا یعنی بائی ڈیفینیشن جس کو کہتے ہیں کہ کہتے ہیں بائی ڈیفینیشن یعنی ہاں اس کی تعریف ہی یہی ہے کہ مشاہدے اور عقل پہ مبنی ہے. تو جیسے ہی آپ نے اللہ تعالیٰ کا نام لیا آپ سائنس سے باہر چلے گئے کیونکہ یہ مشاہدہ نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی سائنسی تعلیم تو یہی ہے کہ چاہے جیسا ہی مفروضہ ہو جیسا ہی انہونی بات ہو مگر وہ سائنسی ہے کیونکہ آپ مشاہدے کی بات کر رہے ہیں. آپ اس کے علاوہ کوئی چیز کو لے کے آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا تو یہ غیر سائنسی ہو گیا. تو اب تو ان کی بات نہیں تسلیم کی گئی. تو اب بات یہ ہے کہ دو تین یہاں پہ مسئلے ہیں بڑے بڑے جس طرح سے وہ کائنات کی تخلیق کا کوئی ان کے پاس جواب نہیں ہے, اسی طرح سے یہ جو خلیہ ہے یہ اتنا پیچیدہ ہے کہ ایک پورا شہر کے اندر یعنی ایک خلیہ یعنی پتہ نہیں اس کو پڑھ کے ایمان تازہ ہو جاتا ہے سیکھ کے کہ تبارک اللہ احسن الخالقین, ایسے اس میں نظام ہے اور وہ بھی ایک یعنی ایسی چھوٹی چیز میں جس کو دیکھا بھی نہیں جا سکتا ہے آنکھوں سے, مائکروسکوپ کے ذریعے دیکھنا پڑتا ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ سوچنے کی بات ہے جس طرح سے بیج ہے نا اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے پورا درخت بند کر رکھا ہے, بلکہ بزرگان فرماتے ہیں کہ درخت کہا تو سمجھا نہیں, اس میں تو جنگل بند کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. تو اس کے اندر سوچنے کی بات ہے کتنا بڑا معجزہ ہے اللہ تعالیٰ کے کہ یہ ایک بیج ہے, اس کے اندر نہ آنکھ ہے نہ کوئی ہاتھ ہے اور نہ کوئی عقل ہے اور اس کو آپ زمین میں ڈال دیتے ہیں, یہ اس سے سارے وہ خاص خاص کیمیکلز جس کی وہ ضرورت ہے اس کو وہ نکالتی ہے اور پھر اس سے وہ جڑ بھی بناتی ہے اور تنا بھی بناتی ہے اور واٹر پمپ بھی بناتی ہے اور پھل بھی بناتی ہے اور وہ پتا بھی بناتی ہے اور بالکل ہی یعنی ماہر العقول بات ہے. اسی طرح سے وہ خلیہ جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ پیچیدہ ہے. تو اب یہ تو کوئی بھی عقل تسلیم نہیں کر سکتی ہے کہ یہ خود سے بن گیا. تو اب یہ اور کوئی بھی تسلیم سائنسدان بھی نہیں تسلیم کرتے. تو اب یہ کیسے بنا, اب یہ ایک معمہ ہے جو سائنسدان جس کا کوئی حل نہیں ہے اس کا. انہوں نے ایک خیالی دنیا بنائی کہ اچھا اس وقت تو یہ نہیں بن سکتا ہے, پرانے زمانے میں پوری دنیا جو ہے وہ کھول رہی تھی, وہاں پہ صرف پانی ہی پانی تھا اور اس پانی میں چنانچہ انہوں نے ایکسپیریمنٹس کیے کہ پانی لیا اس کو کھولایا اس میں بعض ڈالے کہ اس طرح سے جو زندگی کا جو سب سے جو چھوٹا ہے اس کو کہتے ہیں آر این اے ری آکسی نیوکلیک ایسڈ, وہ کسی طرح سے خود بخود اس میں بن جائے. بہت انہوں نے چلایا گھمایا پھرایا اور نہیں ہوا. پھر انہوں نے اس میں تھوڑی سی چیٹنگ کر دی, اس میں کہا کہ تھوڑا سا اس میں آر این اے ڈال دیتے ہیں. تو پھر وہ جب انہوں نے آر این اے ڈال دی اس میں تھوڑا سا تو اس نے اور آر این اے بنا دی. تو انہوں نے کہا کہ واہ ہم نے حیات کو تخلیق کر کے دکھا دیا. آج بھی سائنسی کتابوں میں یہی ملتا ہے کہ ہم نے دکھلا دیا ثابت کر دیا کہ کچھ نہیں سے زندگی وجود میں آ گئی. آپ کہتے ہیں مگر آپ نے تو اس میں چیٹنگ کی. اس نے کہا کہ اصل میں بات یہ کہ وہ تو لاکھوں اربوں سال تھی, تو اس میں ایک ایسے خود بخود حادثاتی طور پہ پیدا ہو گیا کہ اس کے بعد پھر وہ کائنات چل گئی. تو یہ جو ہے نا یہ ہمیں جو دھوکہ دیتے ہیں نا اس کے عیاری کو دیکھ ہماری سادگی کو دیکھ کیا ہے وہ شعر یہ اس تو ہمیں یعنی ان سے یہ سب ان کے جو چھپایا ہوا ہے نا وہ نکال کے لانا ہوگا. اس طرح سے یہ کرک اینڈ واٹسن ہے مشہور سائنٹسٹ ان کو نوبل پرائز ملا ہے. انہوں نے وہ نظام نکالا ہے کہ ایک سیل جو ہے وہ کیسے دو بنتا ہے. اب یہ اس میں یعنی بڑے سارے معمے ہیں جو جس کا کوئی جواب کسی کو نہیں پتا ہے. دیکھیں انسان کی ذات کا یہ جو خلق الانسان من علق ہے یہ بہت یعنی کیوں یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بات لا رہے ہیں, کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے وجود کے دلائل ہیں اور ایک نہیں بہت سارے ہیں. اول تو یہ ہے کہ یعنی علق کی عموماً تصویر وہ تفسیر کی جاتی ہے کہ یہ بلڈ کلاٹ ہے یعنی جمے ہوئے بلڈ, مگر یہ صحیح نہیں ہے بلکہ اس کو یعنی علق کے دو تین اور مطلالب ہیں جو زیادہ دی. ایک تو علق ہے معلق سے جو لٹکتی ہوئی چیز, تو حقیقت ہے کہ جو خلیہ بنتا ہے پہلا وہ لٹک جاتا ہے جا کے وہ ایک دیوار وہ ایک سیل وال ہوتی ہے. اور بھی اس کے ایک چیز کہتے ہیں جس کو جرم سیل کہتے ہیں کہ وہ اس کے اندر طاقت ہوتی ہے کہ وہ پورا آگے یعنی وہ ایک بیج کی طرح سے ہوتا ہے جس سے آگے انسان کی ساخت ہو جائے. اچھا اب وہ سیل جو ہے وہ ایک سے دو ہو جاتا ہے اور دو سے چار ہو جاتا ہے. اچھا وہ سب ایک ہی جیسے ہوتے ہیں, سارے سیل ایک جیسے ہوتے ہیں. تو اب وہ ایک سے دو ہوا, دو سے چار ہوا, چار سے آٹھ ہوا, اسی طرح سے چلتا رہتا ہے. اب ان ہر سیل کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ کھال بن جائے, بال بن جائے, دل بن جائے, پھیپھڑا بن جائے. اب ان کو پتہ کیسے چلتا ہے, آپس میں وہ باتیں کیسے کرتے ہیں, جب بھائی تم جو ہے وہ سر بننا, تم دماغ کا بننا, یہ کسی کو نہیں پتا ہے. کیونکہ سب ایک جیسے ہوتے ہیں. سوچنے کی بات ہے کہ یعنی اس کو کہ میں اوپر کی طرف جا رہا ہوں, تم نیچے, تم ذرا ٹانگ کی رخ سنبھالنا, میں ذرا سر کا رخ سنبھال رہا ہوں, کسی کو نہیں پتا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں بناتا ہوں میں. تو اب بات یہ ہے کہ اگر ہم سائنس اس طرح سے بتائیں کہ دیکھو یہ سائنس ہے, تو ہمارے بچے الہاد نہیں سیکھیں. مگر وہ کافر لوگ ان کی کتابیں ہم پڑھا رہے ہیں تو پھر وہ سب کفر سیکھ رہے ہیں اور ہم لوگوں کو آتا نہیں ہے. تو یہ بہت بڑے مسئلے کی بات ہے. تو یہ جو کرک ہے اس نے وہ نظام ڈسکور کیا جس سے ایک خلیہ جو ہے وہ دو بنتا ہے, اور اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں. اس نے بے ساختہ پڑھا کہ تباہ کر اللہ رسول خالق. اس کی قول ابھی انٹرنیٹ پہ مل جاتا ہے کہ جب میں نے یہ دیکھا پہلی مرتبہ, مشاہدہ کیا, اور اس کے یعنی دیکھنے کی چیز ہے واقعی. آپ لوگ کبھی اس کو, میں یہاں پہ اصل میں اس کو تصویر سے دیکھنا ہوتا ہے کہ کس طرح سے ایک سیڑھی کو, اچھا میں دکھلاتا ہوں کہ اتنی خوبصورت چیز ہے. اس کو ایک سیڑھی کو سوچیں, پھر اس کو موڑ دیں, یعنی مڑی ہوئی سیڑھی ہوتی ہے. اب وہ اوپر سے کھلتی ہے تو اس کے یعنی دو تین ٹانگیں اس طرح سے ہو جاتی ہیں. اب یہ جو کھلا ہوا حصہ ہے, اب وہ ایک سگنل جاتا ہے. اور یہ بھی ایک یعنی جو کرسچنز ہیں انہوں نے تھوڑا اس میں زیادہ تحقیق کر رکھی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ سگنل جو جاتا ہے نا, یہ ایک یعنی ایک فیکٹری ہوتی ہے, وہاں پہ ایک پیغام جاتا ہے کہ بھائی یہاں پہ یہ چار کھلے ہوئے چیزیں ہیں, اور اس کی بالکل اس کی ہو بہو ایک تم فیکٹری سے ایک مینوفیکچر کر کے لا کے دو. تو چنانچہ وہاں سے ایک وہ مینوفیکچر ہو کے آتا ہے, یہاں پہ جڑ جاتا ہے, اور اب یہ جو کھلے ہوئے تھے ان کے چار مقابل آ جاتے ہیں اور وہ ان سے جڑ جاتے ہیں, اور دوسری طرف جو ہے وہ پھر سے ایک سیڑھی بنتی ہے. تو یہ کھلتا جاتا ہے اور وہ نئے آ کے جڑتے جاتے ہیں, تو آخر میں وہ بالکل ہو بہو ایک سے دو بن جاتا ہے. اس نے کہا کہ یہ میں نے دیکھا تو باساختہ اس کی یعنی کہ یہ چیز خود بخود نہیں ہوئی, اس کا ضرور کوئی بنانے والا ہے. مگر ملت ہی ملت تھا اس بیچارے کو, یعنی توفیق نہیں ملی, ہدایت نہیں ملی. تو اس نے یہ کہا کہ یہ بات تو بعد میں سوچتا رہا کیا کرے. اس نے کہا کہ یہ بات تو خیر بعید از عقل ہے کہ زندگی خود سے وجود میں آ جائے, ہو نہیں سکتا. تو پھر کیا ہوا, کیا اس نے کہا کہ کوئی بہت دور ستارے پہ کوئی ایلین لائف فارم تھا, کوئی مریخ کی زندگی تھی, انہوں نے راکٹ شپ میں خلیے ڈال کے ان کا پینس پر میں اس کا ان لوگوں کی خواہش تھی کہ ساری کائنات میں زندگی وجود میں آ جائے. تو انہوں نے راکٹ شپ بنا کے بھیجی جس میں سے ایک آ کے زمین پہ لینڈ کی اور اس میں سے زندگی نکلی, اس سے ہم لوگ بنے. اب یہ سائنسدان آپ کو جو نوبل پرائز وننگ ہے یہ بتلا رہے ہیں. یعنی اب ہم ان سے ڈرتے ہیں, بچے جیسی باتیں کرتے ہیں, تو اس طرح سے ان کے میدان پہ شکست دینی ہے. تو جس طرح سے اب مثلاً سائنس کی بات, کہ حقیقت یہ ہے کیا اس یہ کرک دو لوگ ہیں, کرک اینڈ واٹسن, ان میں سے میرے خیال میں کرک ہے جس نے یہ بات کہی ہے, اور پھر اس نے اس کی تعویل بھی بعد میں بتلائی ہے کہ کس طرح سے زندگی وجود میں آئی. تو آ, یہ بات ہم لوگ میں سے یعنی ہم لوگ بہت سے کہتے رہے مگر ایمان کے زور پہ کہ یہ مغرب نے سب کچھ جو کچھ سیکھا وہ مسلمانوں سے سیکھا، مگر اس کی یعنی کوئی ہماری بات کو سیریسلی لیتا نہیں اور لینا بھی نہیں چاہیے کیونکہ ہم نے اس کی تحقیق نہیں کر رکھی ہے، مگر اس کی تحقیق ہے اور وہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ دراصل مغرب میں زمانہ تاریکی تھا، مڈل ایجز، ڈارک ایجز جس کو کہتے ہیں، تو اب وہ تاریکی کے بعد وہ کہتے ہیں ہمارے انلائٹنمنٹ ہوا، یعنی نور روشنی کا دور آیا، تو یہ کیسے ہوا؟ خود بخود ہو گیا، وہاں صحرا میں ایک شمع جل پڑی، تو یہ کیسے ہوا؟ اس کی اصل میں ہمیں تفصیل جاننے کی ضرورت ہے، صرف ایک مبہمتا کے ایک یعنی جنرل سی بات کہہ دی ہم نے کہ مسلمانوں نے سیکھا، حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس یعنی علوم میں ان سے بہت آگے تھے، تو بات یہ ہے کہ اندلس میں مسلمانوں کا معاشرہ جو ہے وہ بہت ایڈوانس تھا اپنے پڑوسیوں کے مقابلے میں۔ اچھا، اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تلک الایام نداب لہا بین الناس، کہ ہم لوگ جو ہے یہ دنیا کی حکومت جو ہے وہ عدل بدلتے رہتے ہیں، تو 600 سال بلکہ 800 سال تک مسلمانوں نے اسپین پر حکومت کی، اور وہاں کی قرطبہ کی جو لائبریری تھی اس میں دنیا جہان کا خزانہ تھا، اتنی بڑی لائبریری تھی کہ صرف ایک بغداد کی لائبریری کا مقابلہ تھا۔ بائی دی وے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ وہ علم جو ہمیں عطا ہوا تھا اسی کی بدولت یہ امت چڑھی، اور آج ہمیں اس علم کی یعنی پرچھائی ہے ہمارے پاس، مگر اصل علم حاصل کرنے کے لیے کچھ ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی کتاب میں تو محافظت کر رکھی ہے، مگر اس کو ہمیں اپنے اندر لانے کے لیے خود ہم ذمہ دار ہیں، مکلف ہیں۔ تو بہرحال بغداد کی لائبریری جب جلی تو اس وقت سے پھر ہمارا مسلمانوں کا زوال ہوا، کیونکہ اس زمانے میں وہ تھی یعنی کتابت جو ہے وہ ہاتھ سے کی جاتی تھی، تو جب کتاب جل گئی وہ علم ختم ہو گیا، یعنی اب تو ہمارے پاس وہ پرنٹنگ پریس ہے نا، تو ایک کتاب کے بڑے نسخے ہوتے ہیں، تو کتاب، مگر وہ کتاب کسی نے اپنی زندگی میں محنت کر کے ایک علم سیکھا، حاصل کیا اور اس کو ڈالا، جو اگر وہ کتاب جل گئی تو بس وہ ایک آدمی کی زندگی بھر کی محنت ختم ہو گئی۔ تو یہ بہت بڑا سانحہ، بہت بڑا المیہ ہوا جو ہمارے ساتھ ہوا، اللہ تعالیٰ کی مرضی، اس کی بھی وجوہات ہیں۔ بہرحال تو جب یہ ہمارا معاشرہ وہاں، جیسے کہ ہر چیز کا ایک عمر ہوتی ہے، اسی طرح سے یہ سلطنت کی بھی ایک عمر ہوتی ہے، اس میں عروج ہوا پھر زوال ہوا، اس میں یعنی بہت زیادہ جس کو کہتے ہیں کہ عیش و عشرت میں پڑ گئے مسلمان وہاں، ان کے پاس یعنی دنیا کھول دی اللہ تعالیٰ نے، شراب اور یعنی کیا نہیں کیا نہیں، ان کے عیش و عشرت کا سامان دے کے ابھی بھی انسان ٹھڑک جاتا ہے کہ آج بھی ہمارے جو سب سے بڑے بڑے نواب ہیں وہ اس شان و شوکت تک نہیں پہنچے ہیں جہاں تک وہ پہنچ گئے تھے۔ تو 600 سال حکومت کی، پھر چونکہ وہ شان و عشرت میں پڑ گئے، یعنی وہ کئی لوگوں نے اس کے نظارے بتائے ہیں کہ کیا ہے کہ وہ جب وہ لوگ وحشی تھے، یعنی جو یورپ والے تھے وہ بربر تھے، جس طرح سے ہر زمانے میں یہ ہوا ہے کہ معاشرہ جب آگے بڑھتا ہے تو وہ عیش و عشرت میں پھنس جاتے ہیں، پھر ایک نوجوان نسل آتی ہے جو صحرا نشین ہوتے ہیں، جو بہت ہی یعنی معمولی زندگی کے عادت، ہارڈی سخت جان ہوتے ہیں، اور وہ جا کے پھر اس کو تہس نہس کر دیتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کو اب وہ لڑنے کے ذوق ہی نہیں رہا، وہ تو اسی طرح سے ان لوگوں نے آ کے اسلامی اندلس کو ختم کر دیا، اور ان کے ہاتھ میں یہ خزانہ ہاتھ آ گیا، قرطبہ کی لائبریری، جو یعنی ان کے سوچ اور وہم و گمان سے بھی زیادہ تھا، یعنی وہ ان کی سوچ سے یعنی ہزاروں سال آگے تھا، ابھی بھی وہ اس بات جو ان کو لائبریری میں، ابھی بھی وہ اس کو نہیں سمجھ سکے ہیں، ابھی 300 سال کے تو ان کا عروج ہے، وہ ہضم نہیں ہوا ہے۔ ایک گاندھی نے بہت مزے کی بات کہی تھی، اسے کسی نے پوچھا کہ واٹ ڈو یو تھنک آف ویسٹرن سویلائزیشن، تمہیں مغربی تہذیب کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں بہت اچھی بات ہوگی اگر ایسا ہو جائے، یعنی وہ تہذیب یافتہ ہو جائیں اگر وہ ابھی تک وہاں تک پہنچے نہیں ہیں وہ لوگ. تو اب بہت اہم بات ہے جو وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو، یعنی اس زمانے میں کیتھولک چرچ تھا، صرف کیتھولک چرچ تھا، اور اس نے بہت ہی ایک چیز اس کا انکویزیشن، پتہ نہیں آپ لوگ نے سنا ہے
جی،
ہاں یہ اس کا کام تھا دراصل. یہ انکویزیشن اس لیے شروع ہوا کہ انہوں نے سب سے پہلے تو یہ فرمایا، انہوں نے معاہدہ کیا تھا کہ ہم مسلمانوں کا تحفظ کریں گے، 1492 کی بات ہے، اور اسی شرط پہ انہوں نے مسلمانوں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے ہم اقتدار حوالے کر دیا کہ ہم مسلمانوں کا، پھر 1494 میں انہوں نے اس کو فسخ کر دیا اور کہا کہ اب یہاں کوئی مسلمان نہیں رہ سکتا ہے، اور یا تو تم عیسائی ہو جاؤ، یا تم قتل کر دیے جاؤ، یا تم چلے جاؤ. تو بہت سارے لوگ خفیہ طور پہ، یعنی اپنے اسلام کو قائم رکھتے ہوئے خفیہ، یعنی اسلام کو خفیہ رکھتے ہوئے عیسائی بن گئے. تو پھر یہ انکویزیشن شروع ہوا کہ پتہ کریں کہ کون، یعنی چھپ کے مسلمان بنا ہوا ہے. تو اس میں مثلا بچوں کو ٹافی کھلاتے تھے اور ان سے پوچھتے تھے کہ تمہارا باپ کہیں وہ اپنے ہاتھ واتھ تو نہیں دھوتا ہے، کیونکہ عیسائیوں کے اندر صفائی وفائی کر تو کوئی کانسیپٹ نہیں، ہاتھ دھو لیا تو اس کے معنی کے مسلمان ہیں. تو یہ ادارہ نہ صرف یہ کہ صرف مسلمانوں کا تھا، بلکہ مسلمانوں کی تعلیمات کا بہت گہرا اثر تھا سارے مفکرین یورپ پہ. بڑے بڑے ان کے جو علماء تھے وہ سب عربی جانتے تھے، عربی پڑھتے تھے، اور اکثر اسلامی فلاسفہ کی خیالات کا اظہار کرتے، جس کا کیتھولک چرچ بہت زور شور سے رد کرتا تھا اس کو، اور ہیریسی کہتے ہیں، ہیریسی کیا ہوتا ہے یہ جو دین کے ہیں، ہاں بدعتی، ویسے تو اس کو قتل کر دیتے تھے، ٹارچر کرتے تھے، یعنی صرف قتل کرنے پہ وہ نہیں اکتفا کرتے تھے، بلکہ اس کو ٹارچر کیا جاتا تھا، اس کو شدت سے تکلیف دی جاتی تھی، اذیت دی جاتی تھی. تو اس پہ کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ لوگ جو کہ عربوں کی چیزوں کو نقل کرتے تھے، وہ اپنی اظہار نہیں کرتے تھے کہ یہ ہم نے نقل کیا ہے، وہ کہتے تھے یہ میں نے خود سے ایجاد کیا ہے. اب بہت مشہور ہے یورپ والوں کو یہ خیال ہے، یورپ والوں کا، کہ عقل کا سورج یورپ ہی میں طلوع ہوا، ساری دنیا اندھیرے میں تھی. یہ جو انلائٹنمنٹ کی سٹوری کہی جاتی ہے، جو ان لوگوں کے ذہن میں تو بسی ہوئی ہے، ہمارے بچوں کے ذہن میں بھی یہی بات آ گئی ہے انفارچونیٹلی، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پہلی مرتبہ انسان عقل اور شعور یورپ والوں نے سیکھا، اس سے پہلے دنیا میں کسی کے پاس عقل ہی نہیں تھی، سائنس بھی ہماری ایجاد ہے وہ کہتے ہیں. اور یہ بات، اور چونکہ سائنس ان کا دین ہے اور اس کی ہیبت سارے لوگوں پہ ہے، وہ اس کی آنکھ سامنے سجدہ کیے ہوئے، تو چنانچہ جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ سائنس ہم نے ایجاد کی، تو پھر لوگ کہتے ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے ہم تمہاری بات مان لیتے ہیں، تمہارے یعنی تم دیندار لوگوں کی بات مان لیتے ہیں کہ اللہ ہے اور آخرت ہے، مگر دنیا میں جو کام کا علم ہے وہ تو سارا ان کی ایجاد ہے. تو اب اس سے ایک دین بہت بڑی کہنی، دین یہ چیز ہے جو صرف آخرت میں کام آتی ہے، دنیا میں تو اس کا کوئی کام نہیں. تو ٹھیک ہے ہم جب بوڑھے ہو جائیں گے تو پھر ہم سیکھ لیں گے دین، ابھی ہمیں دنیا چلانے دو. تو یہ بہت بڑی تو یہ بات جو انہوں نے چلائی ہوئی ہے کہ سائنس یورپ کی ایجاد ہے، یہ دراصل غلط. اس میں بڑے بڑے ان کے ہیرو ہیں، سب سے بڑا ان کا ہیرو کوپرنیکس ہے. کوپرنیکس نے پہلی مرتبہ یہ بات کہی کہ نظام جو ہے وہ شمس شمسی نظام بجائے اس کے کہ عرضی نظام، اور اس نے کچھ ریاضیات کے فارمولا ایسے پیش کیے جو نئے تھے پہلے، یعنی یہ کہا جاتا تھا کہ یہ دائرہ ہے مگر دائرہ نہیں ہے بلکہ الپس ہے، پتہ نہیں الپس کو کیا کہتے ہیں، وہ ذرا سا بیز بھی، ہاں ٹھیک ہے. تو یہ اس نے کہا اور لوگوں نے کہا کہ یہ بہت بڑا ہیرو ہے ہمارا، اور اس نے جو ہے پہلی مرتبہ ساری دنیا میں یہ بات پیش کی. اب بات یہ ہے کہ جو بات اس نے کہی وہ ایک ہمارے ابن شاطر ہیں، انہوں نے کہی تھی یہ بات، اور اس نے ہو بہو اس کا جو ڈائیگرام ہے جو اس کی کتاب میں موجود ہے وہ ایگزیکٹ سیم، بالکل کاربن کاپی جس کو کہا جائے، ڈٹو کاپی اس نے کیا ہوا ہے. اب اسی طرح سے ساری باتیں اس کی ہمارے مسلمانوں کی کتابوں میں مل جاتی ہیں. اب یعنی دیکھیں، اگر ہم ایک جنرل کہیں بات کہیں کہ کوپرنیکس نے تو مسلمانوں سے کاپی کیا تھا تو کوئی ہماری بات نہیں سنے گا، مگر کیونکہ یہ ان کا ہیرو ہے، ہم اس کی ہیرو کی وہ، مگر اب اس کی تفصیل ہے کہ اس کا ایک دوست تھا جس کا نام تھا الیگزینڈر اسکولٹیٹس، اس کو 10 سال چرچ نے قید کر کے رکھا اور اس کو ٹارچر کیا ہیریسی کے لیے، اسی کام کے لیے کے. تو اب وہ بیچارہ کیسے کرتا، یعنی ہم اس کے وہ بیچارہ کیسے اظہار کرتا کہ میں نے یہ مسلمانوں سے لیا ہے جبکہ اس کو یہ خطرہ تھا. تو اس نے تو چھپانا اس کو لازمی تھا، اور اس نے ہاں اس کے موت، اپنے موت کے قریب یعنی لکھا ہوا تھا، مگر اس نے اپنے موت کے قریب ہی اس کو پیش کیا کہ یہ ہے. اس کے بعد پھر اس کی بات مشہور ہوئی.
ہمارے ایک عالم ہیں مولانا موسیٰ روحانی، آپ ان کا نام سنا ہوگا، انہوں نے لکھا ہے کہ کوپرنیکس نے اپنی کسی کتاب میں اس بات کا اقرار کیا ہے کہ اس نے یہ نظریہ ابو اسحاق ابراہیم الزرقالی الاندلسی کی کتاب سے میں نے نقل کیا ہے.
صحیح، اور بہت اچھی بات. یعنی اور دراصل وہ یونانی زبان سے واقف تھا، اور یہ ابن شاطر کی کتاب، ابن شاطر کے میں جہاں سے حوالہ دیا، ابن شاطر کی کتاب میں کسی اور کا نقل تھا، وہ خود اس کا یہ موجود نہیں تھا، چنانچہ ابن شاطر نے وہ صرف ایک تفسیر ہاں مجموعہ ہے، تو اس میں سے وہ ابن شاطر کی کتاب ویٹیکن لائبریری میں موجود ہے بیزنٹین گریک میں، اور کوپرنیکس گریک جانتا تھا. اب اس سے زیادہ یعنی ہم اب پھر بھی ہم ان سے کہتے ہیں، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اصل میں وہ بہت عقلمند آدمی تھا کوپرنیکس، اور وہ خود سے اس کو دریافت کر سکتا تھا، اس کے اندر یہ استعداد تھی. اب اگر کوئی آدمی ماننا ہی نہ چاہے تو پھر ہم کیا کر بہانے ہزار ہیں، مگر یعنی کم از کم ہم عام ذی عقل ذی شعور کو آدمی کو سمجھا سکتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا. تو یہ صرف ایک مثال ہے، اس طرح کی بے شمار مثالیں ہیں، بیسیکلی ساری چیزیں ان کے پاس آئیں. مزے کی بات یہ، اس سے بھی کام نہیں بنے گا ہمارا. مزے کی بات یہ کہ سائنس کیا ہے یہ لوگ ابھی تک نہیں سمجھے. یہ اصل بات ہے کہ ابھی بھی ہمارا دین، ہمارے علماء سائنس کے بارے میں جو بات بتلا سکتے ہیں وہ ان کو ابھی تک حاصل نہیں ہے. اب اور جب تک ہم یہ نہیں کریں گے کہ ہمیں یہ کہنا کہ ہمارے پدرم سلطان بودھ، اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اگر ہم یہ کہیں کہ جو ہمارے پدر کے پاس علوم تھے وہ ابھی بھی مفید اور کارآمد ہیں، تب ہم کچھ کہہ سکتے ہیں. تو چنانچہ بہت ساری چیزیں، ایک تو وہ میدان ہے جو انہوں نے چھوڑ دیے ہیں جیسے کردار سازی اور یہ، جس میں ہم بہت آگے ہیں، اور اب وہ لوگ اندھیرے میں ٹٹول ٹٹول کے وہاں تک پہنچ رہے ہیں. یعنی ان کو اب احساس ہو گیا ہے کہ یہ ہم نے ایک بہت بڑا ہم نے غلطی کی ہے، تو اب کردار سازی کے یہ کورس بنا رہے ہیں، اب یہ ٹائم مینجمنٹ کے کورس ہیں، مگر ابھی بھی گنگا الٹی چل رہی ہے. یعنی وہ جو ٹٹول ٹٹول کے اندھیرے میں ایک دو بیبی قدم اٹھا رہے ہیں، ہم انہی کی نقل میں لگے ہوئے ہیں، حالانکہ ہم ان سے بہت بہترین نظام معاشیات میں بھی، سیاسیات میں بھی، ہر جگہ پیش کر سکتے ہیں، مگر اب اس یعنی اس خالی دعوے کو سے کام نہیں بنے گا. اس کی مدلل طور پہ ان کے علماء کو ان کے میدان پہ ان کی بات کو لے کے آپ یہ کہتے ہیں، اور اس کی آپ یہ دلیل دیتے ہیں، اور اس دلیل میں یہ نقص ہے، اور اس کے خلاف یہ کہا جا سکتا ہے، یہ کہنے کی ضرورت. اس کے لیے ایک پورا نیا علم الکلام کی ضرورت ہے، جس کی ابھی تک یعنی کچھ الحمدللہ ایسا نہیں ہے کہ اندھیرے ہی اندھیرے، بہت سارے لوگ بہت سی محنت کر رہے ہیں، مگر ابھی یعنی تھوڑے چھوٹی 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 کلیاں نظر آ رہی ہیں ابھی اس میں، آگے بہت سارا کام ہے، اور یہ آپ کے کندھوں پہ امت کے دفاع کا بہت بڑا بوجھ ہے. تو ٹھیک ہے، میرے خیال میں باتیں اور تھیں مگر بات یہاں پہ میں ختم کرتا ہوں.
ایک سوال
ضرور،
بنیادی نظریات ہیں سائنسی قسم کی، تو ان تک ہم مختلف کتابیں ہیں بہت ساری، اگر یکجا کسی جگہ مل سکتے ہیں، جہاں یہ وہ جو بات انہوں نے لکھی تفصیل اس کی